رکھے گا.
اس کا یہ خیال تھا کہ شاید اس نے کسی کو کہا ہے, وہ سیدھا سٹی کورٹ آئے گا, عدالت آئے گا, وہاں جا کے مجھے کہتے ہیں کہاں ہے کوئی, کب بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا بس آپ آرام سے رہے. تو وہ غصہ ہو گیا مجھے, کہتے مولانا کیا سوچا ہے آپ نے, وہ میرے مخالفین سے کچھ لیا ہے گیا, آپ نے مجھے 15 دن پہلے ہاں کیا تھا, میں نے کہا اب بھی میں نے ہاں کیا ہے. پھر چپ ہو گیا. اس کے بعد اس کا نام آیا کیس کا, وہ پیشکار نام لیتے کہ فلاں فلاں. تو یہ کھڑا ہو کے بڑا غریب ٹھنڈی آہ بھری کہ ایک مولوی نے میرے ساتھ دھوکا کیا. میں بیٹھا ہوا تو اس نے کہا کہ لے آئے آپ ضمانتی. مجسٹریٹ نے پوچھا تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا انہوں نے مجھے کہا تھا اور مجھ سے تسامح ہو گیا, انتظام نہیں کر سکا, تو جو سزا اس کو دے رہے ہیں میں بھی ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں. تو مجسٹریٹ نے ایسا دیکھا, کہنے لگے وہاں احسن مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں آپ کیا؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگے اچھا آپ کیسے آئے؟ میں نے کہا ان کی سفارش ہی بن کے آئے. تو کہنے لگے چلو ہم آپ کی ذاتی اور شخصی ضمانت منظور کر کے اور ان کا کام کر لیتے ہیں, شخصی ضمانت. تو دوسری جو دوسرا فریق جو تھا انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم کو اتنے اتنے لاکھ پچلکوں کے لانے پر مجبور کیا اور ہمارے مخالف کے لیے ایک مولوی آئے ہیں, تو اس کی ضمانت, اس کی شخصی ضمانت منظور کر دیں. جس وقت میں عدالت جا رہا تھا تو ہمارا وہ جاننے والا وکیل جو تھا وہ راستے میں ملا, کہنے لگا آ جاؤں کیا؟ میں نے کہا نہیں, کہا آج پٹنے کا دن آیا ہے, وہ جس نے یہاں آ کے مجھ سے جھگڑا کیا تھا وہ گاؤں والے نے. میں نے کہا بس آپ اطمینان رکھیں, تجھ جیسے آدمی کی ضرورت نہیں آئے گی. تو وہ بھی عدالت میں داخل ہو گیا کیونکہ پورا ہنگامہ تھا. تو وہ دوسرے فریق نے جب اعتراض کیا تو مجسٹریٹ کو غصہ آ گیا. اس نے پیشکار کو کہا کیا خیال ہے؟ تو پیشکار نے کیا کہا؟ مجسٹریٹ نے کہا کہ ہم نے مولانا کی اقتدام ہے, بہت نمازیں پڑھی ہے اور بہت دین سیکھا ہے ان سے, آج میرے قلم کے نیچے آئے ہیں, میں اپنے مذہبی عالم کا پورا اکرام کر کے ان کے حق میں اس شخص کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں. اور دوسرے فریق کو کہا کہ تم جاؤ ہائی کورٹ میں میرے خلاف ریٹ کر لو. انہوں نے فوراً فیصلہ لکھا اور میرا جو آدمی تھا اس کو بری کر دیا, اس کے موقف میں فیصلہ لکھ دیا. وہ شخص بھی حیران ہو, دوسرا فریق بھی. مجسٹریٹ میں یہ لکھ کے پیشکار کو کہا اس کو ٹھیک کر کے اس کو کاپی دے دینا, اور خود اندر چلا گیا چیمبر میں جو ان کا کمرہ ہوتا ہے. میں باہر بیٹھا ہوں, تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آئے کہ آپ کو بلا رہا ہے, اندر بلا رہا ہے. میں اندر گیا تو سفید ٹوپی سر پہ رکھا ہوا, پھوک گلے ملا لپک گیا, سر نیچے کر کے اور بڑا چھوما چاٹا. کہا تو مجھے تو پتہ نہیں کہ آپ کو آنا ہے. میں نے کہا یہ دنیا ہے اور یہ شہر ہے, کبھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ ہم کو بھی آنا پڑتا ہے. خیر چائے وائے بسکٹ اور سب کچھ منگوا کے رکھا تھا. میں معذرت کر رہا تھا, کہنے لگا یہ بالکل میری تنخواہ سے ہے, اس میں واللہ العظیم ایک پائی رشوت کی نہیں, نہ کوئی حرام ہے, صرف جو میری تنخواہ کا ہے اس میں سے میں نے پیسے دیے. میں نے ان کے خاطر بیٹھ گیا. مجھے کہتے ہیں وہ آپ کے آدمی کو بلاؤں گیا؟ میں نے کہا بلا رہے. جب اس کو بلایا نا تو وکیل صاحب بھی اندر آئے. اس کو کہا آپ کیسے آئے؟ تو میں نے کہا کہ یہ بھی جاننے والے, اس کو ہی بٹھایا کرو چائے وائے بھی. اس کے بعد وہ مجھے کہتے کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا روڈ بھرا ہوا ہے گاڑیوں سے. تو گھنٹی بجا کے پیشکار آیا, کہنے لگا بقیہ لوگوں کو تاریخ ہے, دو مولانا کو چھوڑ کے آ جاؤ. خیر وہ مجھے کہتے کہ آپ اس دروازے سے آئیں گے, مجھے شیٹ کی گاڑی یہاں کھڑی ہوتی ہے, باہر سے نہ جائے. تو میں جب اندر جانے لگے تو یہ وکیل ہمارے جو رشتے دار تھے نا, مجھے کہتے زما بارہ کی وقت ہوا ہے کہ زما خیال کریں. کہنے لگا میرے بارے میں بتا دو نا کہ میرے بھی خیال رکھے, یہ تو آپ کا مرید نکلا ہے. تو میں نے ان سے کہا اس کا نام تھا نبی شیر جو بعد میں قتل ہوا ہے اور انسداد دہشت گردی عدالت میں. میں نے کہا جنید صاحب یہ ہمارے دور کا عزیز ہے شیطان، لیکن خیال رکھنا. اس نے کہا بس بس مہربان بھائی، آج کے بعد آپ جس وقت جو کہیں گے میں حاضر ہوں. تو اللہ دین کی عزت دکھاتا ہے. اب وہ آدمی بے حیران، وکیل صاحب بھی ساری دنیا. یہ حسد اور کینہ علماء دین کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، یہ یہود کی خصلت ہے. بے سمجھترو بھی انفسوں، بہت برا ہے یہ جو لینے لگے ہیں، بیچنے لگے اس کے بدلے میں اپنے آپ کو، یعنی اپنی عزت و ناموس کو. ان یکفرو، کہ یہ کفر کرتے ہیں. بما انزل اللہ، وہ جو اتارا اللہ نے، بغیاً عزت کر کے، عزت کر دے. ان ينزل اللہ من فضله علی من یشاء من عباده، کہ اتارتے ہیں اللہ اپنا فضل یعنی وحی، علی من یشاء، جن پر چاہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے. فباءوا بغضب علی غضب، پس لوٹ گئی یہود غصہ در غصہ لے کر. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہوگا رسوا کل. مہین اہان یہین سے، اہانت سے، ایسی سزا ان کو ملے گی جن سے ان کی بہت بے عزتی ہو جائے گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، اس پر جسے اتارا اللہ نے، قالوا، کہتے ہیں، نؤمنوا، ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا، جو اتارا گیا ہم پر. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لا سکتے، گزشتہ انبیاء پر ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور یہ کفر کرتے ہیں اس چیز کا جو قرآن، جو ان کی کتابوں کے علاوہ ہے، یعنی قرآن و سنت. وَهُوَ الْحَقُّ، وَعَلَانَ، کہ یہ قرآن برحق ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق شدہ ہے ان کے ساتھ کا. قُلْ أَفَرْمَاؤُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم گزشتہ پیغمبروں پر ایمان لائے، پس کیوں قتل کرتے تھے پیغمبروں کو؟ من قبل، اس سے پہلے، کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم ایمان والے ہو. ولقد جاءکم موسیٰ بالبینات، یقیناً آ چکے ہیں تمہارے ہاں موسیٰ پیغمبر معجزات لے کر. ثم اتخذتم العجل من بعده، اب ان کے کفر اور سرکشی کا بیان کہ تم نے کب پیغمبر پر ایمان لائے، جھوٹو. یقیناً آ چکے تھے موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر. ثم اتخذتم العجل، پھر تم بنانے لگے بچڑے کو الہ، من بعدہ، حضرت کے کوئی طور پر جانے کے بعد. وانتم ظالمون، اور ہوئی تم ظالم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے پکا وعدہ لیا تم سے کہ توریت لو. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے تم پر کوئی طور. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لو جو ہم تم کو دیتے ہیں طاقت سے، یعنی مضبوط پکڑو، یا یہ کہ ہم طاقت سے منواتے ہیں، جواب کل ہو چکا ہے. وَاسْمَعُوا، سن لو، یعنی دین مان لو. قَالُوا، کہنے لگے، سمعنا، ہم نے سنا. وعصینا، لیکن نہیں مان سکتے. توبہ. یہ انہوں نے فلفور نہیں کہا اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ بس سمعنا وعطانا، لیکن کچھ دن جب گزر گئے تو پھر عمل وہیں کر لیا. مفسرین نے لکھا کہ سجدے میں گر رہے ہو، ایک آنکھ سے دیکھ لے جیسے خاموں کا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلایا گیا ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے. گائے کے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ گئی، جیسے بعض لوگوں کے دلوں میں بدعات کی محبت رچی ہوئی ہے. سب کچھ سنے، سب کچھ پڑھے، لیکن کرتے بدعات. قل بسماء یامرکم بہ ایمانکم. آپ فرماؤ بہت برا ہے جو حکم کرتا ہے تم کو تمہارا ایمان. قل تم مؤمنین, اگر ہو تم ایمان والے. ان کے جتنے الزامات تھے ان کا رد کیا. ان کا ایک الزام یہ تھا کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت نہیں جا سکتا تھا, کیونکہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں, یہود کہتے تھے, اور پیغمبروں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے متبعین جنت جائیں گے. جواب, قل ان کانت لکم الدار الآخرة عند اللہ خالصة من دون الناس. اس کا عنوان ہے المخصصین لانفسہم بالجنہ. المخصصین لانفسہم بالجنہ, یہ اپنے لیے جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے. آپ فرماؤ اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا اللہ کے ہاں صرف اور لوگوں کے علاوہ, فتمنوا الموت, پس آرزو کر لو مرنے کی, ان کنتم صادقین, اگر ہو تم سچے. موت کی آرزو کسی کے لیے نہیں ہے. حدیث میں ہے لا یتمنین احدکم الموت, کوئی شخص بھی موت نہ چاہے. ان کان خیرا فیزداد خیرا, اگر وہ بھلا ہے تو اور بھلائی کر لے گا. وان کان مسیئا فعسى ان یتوب او کما قال, اور اگر مجرم ہے ممکن ہے اللہ آنے والی زندگی میں توبے کی توفیق دے. یہ صرف ان کا جو دعویٰ تھا دروغ اور کذب کا, تو فرمایا کہ تم یہ مرنے سے ڈرتے کیوں ہو اتنا زیادہ, بہت زیادہ. ہر بدعقیدہ اور بدعمل آدمی موت سے لرزیدہ تپیدہ رہے گا. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے وقت کے محدث سے پوچھا تھا کہ یہ آخرت سے لوگوں کو ڈر کیوں لگتا ہے, تو انہوں نے کہا انہوں نے دنیا کو آباد کر کے آخرت کو ویران کیا ہے. اب آبادی سے جب آدمی جنگل میں جاتا ہو تو ڈر لگتا ہے, لیکن انبیاء علیہ السلام کے متبعین صادقین انہوں نے دنیا قربان کر کے آخرت آباد کی. نوچے دنیا اکلا لخدے دا پارا ترکا, او صد رحمت شا پروزگار دا درویشانو, او بادشاہان دا درست جہان وارا پرات دی, او لک خاور پا دربار دا درویشانو. نو د قارون حال تگور حال سشو, اور آشمک و انکار د درویشانو. جن لوگوں نے دنیا قربان کی اور آخرت لی ہے تو وہ تو ویرانے سے آبادی کی طرف جا رہا ہے. آہا, اس لیے بوقت وفات بزرگان دین کی خوشی کی حد نہیں رہتی. سبحان اللہ. قل ان کانت لکم الدار الاخرہ, آپ فرمائیے اگر واقعی تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر, عند اللہ اللہ کے ہاں, خالصتاً صرف, من دون الناس اور لوگوں کے علاوہ, فتمنوا الموت, پس آرزو کر لو موت کی, ان کنتم صادقین, اگر ہو تم سچے. ولن يتمنوه ابدا, ہائے ہائے, اور ہرگز یہ آرزو نہیں کر سکتے ہیں موت کی کبھی بھی, بما قدمت ایدیہم, بسبب ان اعمال کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ جانتے ہیں ان ظالموں کو. یہ کب موت پر راضی ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ, اور ضرور پائیں گے آپ ان کو بہت لالچی لوگوں میں سے جینے کے لیے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور ان لوگوں میں سے جو شرک کرنے والے. کتابی کافر بدعمل اور مشرک بےمان, یہ دونوں مرنا نہیں چاہتے. ان دونوں کو پتہ ہے کہ آگے ہمارا منہ کالا ہونے والا ہے. یعنی دونوں حریص ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ عَطَفَ ہے, ان کے ضمیر پر یعنی ولتجدنہم ولتجدن من الذین اشرکوا، یہ دونوں حریص ہوں گے. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ تمام لوگوں سے زیادہ زندگی کے لالچی ہے، یہاں تک کہ مشرک سے بھی. یود احدہم، چاہتا ہے ہر ایک ان میں، لو یعمر الف سنہ، اگر اس کی عمر ہو جائے 1000 سال. ویک دی عمر سی زر سک زر کالا، خلاص بن سے دمرگ دجالا. آئے ہائے، زندگی تو ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. جہان برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بند بس. یہ دنیا و دنیا کی خوشیاں کسی کے ساتھ نہیں رہے گی، دنیا پیدا کرنے والے کے ساتھ دل باندھو. مکن تک یبر ملک پائی و پشت، کہ بسیار کس چوں تو پرور دکش. اس دنیا اور اس کے ناز و نخرے پر باور نہ کرنا، آپ جیسے بڑوں بڑوں کو پال کے جب وہ مسٹنڈا ہوا اس کو گرا کے مار ڈالا. چوں آہنگ رفتن کند جان پاک، چبر تخت مردن چبر روئے خاک. جب مبارک روح نکلنے کا وقت آئے گا، تخت بادشاہت پر ہو یا زمین کی مٹی پر ہو، دونوں مرنے والے. یا ود احدہم، چاہتا ہے ہر ایک ان میں، لو یعمرو، کاش کہ اس کو عمر ملے، الف سنہ 1000 سال. نہ پ عمر مڑے دلست، نہ پ مال، نہ پ مین سوک مڑے گی، نہ پ سوال. وما ہو بمزحزہ من العذاب ان یعمر. مزحزہ زحزہ یزحزہ کے معنی ہے بعد یبعد، ابعد یبعد. وما ہو بمزحزہ، اور نہیں ہے وہ بچنے والا من العذاب، عذاب سے. ایو عمر، اگر اس کو عمر دے دی جائے 1000 سال. آئے ہائے، میں دیکھتا ہی رہ گیا نئے رنگ صبح و شام، میں دیکھتا ہی رہ گیا نئے رنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی. پتہ ہی نہیں چلتا ہو آدمی کی زندگی ختم ہو جائے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. یہود نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر تشریف لے گئے تھے یہود کے مدرسوں میں، ان کے مدرسے کو بیت المدراس کے دے دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی نشانیاں تو بالکل واضح، تم لوگ کیوں نہیں مانتے؟ تو انہوں نے کئی باتیں کی، ان میں سے ایک بات یہ کہی کہ تمہارے ہاں وہی کون لاتا ہے؟ کہا جبریل. او ہو، وہ تمہارا بڑا دشمن ہے، اس نے ہمارے باپ دادوں کو مارا ہے، اور وہی ملکوں کو تباہ و برباد کرتا ہے. اگر میکائیل لاتا نا، جو رزق اور چیزوں کے لانے پر معمور ہے، ہم ضرور مان لیتے. اس کا جواب آپ کو بھی یہی کہتے ہیں، آپ جن لوگوں سے پڑھتے ہیں وہ اہل سنت نہیں، بزرگوں کو نہیں مانتے. آپ جن لوگوں سے عقیدت رکھتے ہیں، جو نام تمہارے استاد لیتے رہتے ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں تھے. قلا فرماؤ، من کانا دو ول جبریل، جو کوئی ہو دشمن جبریل کا، جو کوئی دشمن ہو ابو بکر عمر عثمان و عائشہ کا، جو دشمن ہو ابو حنیفہ ابو یوسف اور محمد کا، جو دشمن ہو حضرت گنگوئی حضرت نانوتوی حضرت شیخ الہند مولانا اشرف علی رحمہم اللہ کا، یہ دشمنان خدا ہے حقیقت. قل من كان عدوا لجبريل, آپ فرماؤ جو کوئی دشمن ہو جبریل کا, فإنه نزله على قلبك بإذن الله, وہ تو لایا ہے قرآن کو تیرے دل پر اللہ کے حکم سے. ہمارے ان بزرگوں نے پورا پورا دین بیان کیا زمانے اور لوگوں کا لحاظ کیے بغیر, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانہ بنا خوش, میں زہر ہلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. عجیب بات ہے کہ احمد رضا خان نے ایک دن تھانہ اور جیل نہیں دیکھا, اور شیخ الہند 90 سال کا بوڑھا, حضرت مدنی اور اپنے شاگردوں کے ساتھ انگریز پکڑ کر کے مالٹا میں جا کے ان کو جیل لے گئے. کوئی بات تو ہے, ان سے ان کو آرام تھا اور ہمارے بزرگوں سے انگریز بھی آرام تھا. آئے ہائے, پہلے تو قاعدہ ذکر کیا اللہ نے کہ جبریل کے ساتھ دشمنی کیوں ہے, وہ تو قرآن لائے ہیں اور میرا حکم تھا, تو دشمنی جبریل سے نہیں ہے, اب یہ میرے ساتھ ہے, اور جو میرے ساتھ دشمنی کرے گا تو تمام ملائک اور اولیاء اللہ کا دشمن ہے. تو ان بزرگوں کا بدخواہ ساری امت کا منکر اور تمام اولیاء کا بدترین دشمن ہے. اللہ, قلا فرماؤ من کانا دو جبریل, جو کوئی ہو دشمن جبریل کا, فإنه نزلہ علی قلبک, بس بے شک وہ تو لایا ہے اس قرآن کو تیرے دل پر, بإذن اللہ اللہ کے حکم سے, مصدقا لما بین یدی, درا حالی کہ یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے اگلی کتابوں کی, وہدا وبشرا للمؤمنین, اور یہ ہدایت و خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. من کانا دو للہ وملائکتہ, جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں کا, وہ رسول ہی اور پیغمبروں کا, وہ جبریل اور جبریل کا, وہ میکال حضرت میکائیل کا, فإن اللہ عدو للکافرین, پس بے شک اللہ دشمن ہے ان کافروں کا. انہوں نے تو صرف ایک نام لیا تھا حضرت جبریل کا کہ وہ ہمارا دشمن ہے, اللہ نے فرمایا یہ خدا کے بھی دشمن ہے, فرشتوں کے بھی دشمن ہے, پیغمبروں کے بھی دشمن ہے, جبریل کے بھی دشمن ہے, میکائیل کے بھی دشمن ہے. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ابو بکر, عمر اور عثمان اور عائشہ اور معاویہ کو نہ ماننے والے علی, فاطمہ, حسن, حسین, تمام ائمہ اطہار کے بدترین دشمن, اور امام ابو حنیفہ اور اتحاد اور فقہ کے نہ ماننے والے, امام بخاری اور مسلم, احمد اور ترمذی, ساری کائنات کے محدثین کے بدخواہ اور بدترین دشمن. علماء دیوبند اور ہمارے اکابر و اسلاف کا ہجو اور ضم کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی, معین الدین چشتی, خواجہ نظام الدین, سید علی اجویری, بہاؤالدین زکریا ملتانی, کل کائنات کے اولیاء کے بدترین دشمن ہے. یہ آیت بتا رہی ہے, یہ بقیہ نام اللہ نے بڑھایا. تو میں کہتا ہوں جس طرح ان بزرگوں نے کام کیا ہے, یہ کام ان کا اپنا نہیں تھا, یہ پورے دین کا تھا. جیسے جبریل کا کام اپنا نہیں تھا, خدا کا تھا. تو جو خدا کے کام کی وجہ سے کسی سے دشمنی کرے وہ خدا کا دشمن ہوا, اور جب خدا کا دشمن ہوا تو خدا کے تمام نیک بندوں کے بدترین دشمن ہیں. تو اولیاء اور انبیاء کے نہ ماننے والے اور ان کے بدخواہ اس زمانے کے مبتدئین اہل بدعت. دہلی کا بادشاہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا بہت معتقد تھا اور احسانات کرتا تھا. کچھ مدت بعد وہ بادشاہ مر گیا اور ایک اور آیا. اس کو خواجہ صاحب سے بغض اور عداوت پیدا ہو گئی. تو خواجہ صاحب کو پہلے تو کہتا تھا کہ آپ آئے, دربار آئے, تو حضرت نے فرمایا کہ میں معذرت خواہوں. کہا پہلے آتے تھے, کہا پہلے دل چاہتا تھا اور اب دل نہیں چاہتا. طویل قصہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. بادشاہ جب بہت تنگ آیا، اس نے کہا اپنے درباریوں سے پوچھا کہ کیا کیا جائے کہ خواجہ نظام الدین کی طرف لوگوں کا جانا بند ہو جائے، لوگ سب وہی آ رہے. انہوں نے کہا بہاؤالدین زکریہ ملتانی کا بیٹا ہے شاہ رکن الدین عالم رحمت اللہ علیہ، جن کا بہت طویل قصیدہ ہے عربی میں، زبان عربی کا ماہر شاید ہندوستان کے بزرگوں میں اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا، بہت قابل آدمی. شاہ رکن الدین عالم جن کی قبر اور مزار ملتان میں، اس کو بلا لے آپ. جب آپ اس کو بلا لیں گے تو خواجہ نظام الدین بھی استقبال کے لیے آئے گا، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ خواجہ سے بھی ان کے سامنے بیٹھے. اور اگر نہ آئے تو آپ کو بہانہ ہاتھ آ جائے گا کہ نظام الدین تو اپنے بزرگوں کو نہیں مانتا، یہ ولی کیسے بنا ہے. بادشاہ نے کہا یہ تدبیر تو بہت اعلیٰ ہے. علی الفور اپنے خاص لوگوں کو ملتان روانہ کیا اور شاہ رکن الدین عالم سے درخواست کی کہ بادشاہ دہلی بعض امور اہم پر حضرت والا سے مشورہ چاہتے ہیں. وہ بادشاہت کے جنجال کی وجہ سے نکل نہیں سکتے، آپ تشریف لائے. کافی اصرار اور الحاق کے بعد شاہ رکن الدین عالم نے آنا منظور فرمایا. خواجہ نظام الدین اولیاء کو اس کی خبر ملی، حضرت نے فرمایا بادشاہ نے جو تدبیر کی ہے اس کا اس کو نقصان اور ہم کو فائدہ پہنچے، کیونکہ شاہ رکن الدین عالم میرے بزرگوں کی اولاد ہے. بہاؤالدین زکریہ اور خواجہ فرید گنج شکر دونوں قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہیں. اللہ، فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جب بھی نام لیتے تھے تو کہتے شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ نے فرمایا، ملاقات نہیں کرتے تھے آپس بالکل. تو لوگوں نے پوچھا کہ ملاقات نہیں کرتے آپ دونوں کا، ایک ملک میں دو سورج جمع کیسے ہوں گے، قیامت آ جائے. تو شاگردوں نے کہا آپ ان کا نام لیتے ہیں تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں، فرمایا میں نے جب بھی عرش پر دیکھا ہے تو ان کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام لکھا ہوا دیکھا ہے، اس لیے شیخ الاسلام کہنا پڑتا ہے. فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اجل خواجہ نظام الدین ہے اور حضرت کے حکم پر حضرت نے بدایوں چھوڑ کر دہلی قیام فرمایا. فرمایا نظام الدین دہلی اوپر نیچے ہوگی، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہلنا نہیں آ رہا. وہی وہ بادشاہ سے ہٹتی تھی اور نظام الدین اپنی جگہ بیٹھا ہوا. بادشاہ نے خواجہ صاحب سے کہا کہ آپ آ جائیں اور اب تو آپ کے بزرگوں کی اولاد شاہ رکن الدین عالم تشریف لا رہا ہے. حضرت نے فرمایا میں اور رکن الدین جانے، آپ رہنے دیں. شاہ رکن الدین عالم آیا، دہلی کے تمام علماء و قضوات و مفتیین و صدر و صدور و وزراء و سفراء بادشاہ سمیت دہلی سے باہر نکلے، ان کا استقبال کیا، اندر لے آئے. بادشاہ بڑا خوش ہے کہ نظام الدین ہے ہی نہیں. شاہ رکن الدین عالم رحمت اللہ علیہ جب دربار میں تشریف فرما ہوئے، خلق ہی خلق کائنات جمع ہے. بادشاہ نے گزارش کی کہ حضرت والا منبر پر تشریف رکھے اور مجھے بھی اور رعایا کو نصیحت فرمائے. تو شاہ رکن الدین عالم نے قرآن کی آیتیں پڑھی اور پھر تقریر شروع کی کہ بزرگان دین کا احترام ضروری ہے، انہی کی وجہ سے دین و ایمان کی حفاظت رہتی ہے اور ان کی بدخواہی ٹھیک نہیں ہے، سلطنتیں الٹ جاتی ہیں. جب اس نے یہ موضوع اچھا خاصا بیان کیا تو بادشاہ نے دربار میں درمیان میں آواز دی کہ اس وقت دہلی میں حضرت والا کی نگاہ میں سب سے زیادہ کامل ولی کون ہوگا، بادشاہ کو اطمینان تھا کہ نظام الدین تو آئے ہی نہیں, اس کا تو نام سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. شاہ رکن الدین عالم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے دہلی سے 40 میل دور آ کر رات کی تاریکی میں میرے استقبال کیا ہے. تو بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ کہا اس کو خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں. ایسے غیرتی لوگ بادشاہ کے استقبال میں نہیں کھڑے ہوئے, 40 میل دور جا کے دہلی کے باہر جنگل میں رات کو حضرت کا استقبال کیا ہے. اور معذرت فرمائی کہ صبح کے استقبال میں میں نہیں ہوں. قل من کانا دوں ولی جبریل ہے, تو دیکھو جو نظام الدین کا دشمن تھا وہ شاہ رکن الدین عالم کا بھی دشمن ثابت ہو گیا. قیامت کے دن بگتی کہیں گے پیرانی پیر اور سید علی اجویری اور یہ, وہ کہیں گے وہ جماعت جنہوں نے ہماری عزت و ناموس کو آگے بڑھایا اور توحید و سنت پر جان کپائی اور ساری قربانیاں دی, تم نے ان کو خوب بٹوائی کیوں کی؟ چاہے اسماعیل کو لکھتے ہیں میں اس کو یزید کی طرح سمجھتا ہوں, خود کا آخر نہیں جاؤں گا, جو کہے گا منع نہیں کروں گا. باقی اشرف علی, رشید احمد, غلام احمد, خلیل احمد, من شک فی کفرہم وعذابہم فقط کفر. حضرت گنگوئی کے نام اور مولانا خلیل احمد کے درمیان میں غلام احمد قادیانی کا نام لکھا تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ سارے ایک. حالانکہ مرزا کو کافر کہنے والا علماء لدھیانہ کے بعد دوسری شخصیت و ہستی ہندوستان کی مولانا رشید احمد گنگوئی. چنانچہ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے برا کہا ہے, ومنہم الشیخ رشید احمد الجنجوئی العام الشیطان. مرزا بیمان لکھتا ہے. قل من کانا دول جبریل, آپ فرمائیے جو کوئی دشمن ہو جبریل کا, فإنه نزله على قلبك, جیسے آپ کہیں کہ ہمارے بزرگوں سے آپ کو کیا عداوت ہے, انہوں نے تو دین بیان کیا, پہلے تو مسئلہ بیان کریں گے نا, پہلے مسئلہ. فإنه نزله على قلبك, بس اس نے تو قرآن اتارا ہے آپ کے دل پر, بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے. تو یہ دشمن جبریل کے لیے اللہ کے ہوئے. مصدق لما بین یدیہ ہے, وہ کتاب تصدیق کر رہی ہے اگلی کتابوں کی. وہدی وبشرا للمومنین, میری ہدایت اور خاص خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. اب اصول, من کانا دوا للہ وملائکتہ, جو کوئی دشمن ہو اللہ کا, اس کے فرشتوں کا, وہ رسول ہی اس کے پیغمبروں کا, وہ جبریل حضرت جبریل کا, وہ میکائیل کا. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ, بس اللہ دشمن ہے ان کافروں کا, جو ان بزرگان دین کامل اور اکمل اولیاء اللہ کو نہیں پہچانتے اور ان کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ, بس اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور یقیناً ہم اتار چکے ہیں آپ کی طرف معجزات واضح. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. ایک اشکال تھا کہ یہ جبریل و میکائیل کی باتیں کرتے ہیں, حضرت پر براہ راست ایمان کیوں نہیں لاتے؟ فرمایا معجزات کی کوئی کمی نہیں, آیات بینات آ چکی ہے. وما یکفر بها الا الفاسقون, اور نہیں انکار کرتے ہیں واضح دلائل کی مگر فسق و فجور والے. ہمارے اکابر اور بزرگوں کی دینی خدمت اظہر من الشمس ہے. وما یکفر بها الا الفاسقون. او کلما عاہدوا عہدا نبذوا فریق منہم, آیا جب کبھی بھی انہوں نے عہد کیا کوئی بھی عہد و پیمان, توڑ ڈالا اس کو ایک گروہ نے ان میں, کبھی بھی عہد و پیمان کے پابند نہیں. بل اکثرهم لا یعلم لا یؤمنون, بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے. یہ عہد تمام پیغمبروں سے لیا گیا, لا تعبدون الا اللہ. یہ عہد و پیمان یہود و نصارہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ نبذوا فریق منہ, لیکن اس کو توڑ رہے ہیں گروہ ان کا. بل اکثرهم لا یؤمنون, بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے. وہ مضمون توحید کا جو یا ایھا الناس اعبدوا سے شروع تھا وہ یہاں آ کے مکمل ہو گیا, اور اس ضمن میں ایمان بالآخرت, من آمن باللہ والیوم الآخر, اسے بھی اس پر تفریحاً بیان فرمایا. ایمان بالآخرت کے سلسلے میں یہود و نصارہ کے غلط دعوے کہ ہمارے علاوہ کوئی جنتی نہیں ہے, فرمایا ایسا کوئی عہد و پیمان لیا گیا. بلا من کسب سیئتا واحاط بہ خطیئتہ, اور اس سلسلے میں ان کی سرکشی اور نافرمانی تفصیل سے بیان کی کہ انہوں نے صرف موسیٰ علیہ السلام کا نہیں حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا. یہ تو اپنے مذہب کو بھی کچھ مانتے تھے اور کچھ نہیں مانتے تھے. جو کتاب اور دین کا کچھ حصہ مانے اور کچھ نہ مانے ان کے لیے فائدہ نہیں ہے, بلکہ لہم خزی فی الحیات الدنیا, وہ دنیا میں رسوا ہو جائیں گے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب, وہ وجوہات بیان فرمائی کہ یہ مسئلے توحید کیوں نہیں مانتے. بے سمجھ کرو بھی انفسہم, یہ نہیں کہ پیغمبر و کتاب کو جانتے نہیں. وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا, اور ان میں حد درمی زد اور عناد بہت بڑھ گئی ہے. بغیا بینہم, بغیا ان ینزل اللہ من فضلی علی من یشاء من عبادی, ان کا انجام فباؤ بغضب علی غضب, ان کے میرے دعوے کہ ہم ایمان لائیں. فرمایا فلم تقتلون انبیاء اللہ, موسیٰ علیہ السلام کو اپنا سمجھتے تھے, بچڑے کے عبادت کس نے کی تھی ظالموں, اور کوئی طور کس کے سروں پہ لا کے کڑا کیا گیا تھا. ان کے یہ دعوے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ایمان کی وجہ سے, فرمائے بے سما یامرکم بھی ایمانوں کو, ان کا یہ دعویٰ کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت نہیں جا سکتا. فرمائے تم تو مرنا چاہتے نہیں ہو, دنیا کی زندگی کے لیے تڑپتے ہو, جو آخرت کے طلبگار ہو ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا. اور انہوں نے جو یہ اشکال کیا کہ حضرت جبریل نے ہمارے آبا و اجداد کو قتل کیا ہے, اس کے لائے ہوئے شریعت کو ہم نہیں مانتے. تفصیل سے فرمایا کہ جبریل اللہ کے حکم کا منقاد ہے, وہ مقدس فرشتہ ہے, اس کا کوئی عمل دخل نہیں. جیسے میں کہتا ہوں ایسا وہ کرتا ہے. اس کا دشمن میرا دشمن, اور میرا دشمن میرے تمام فرشتوں کا دشمن, میرے تمام پیغمبروں کا دشمن, میرے تمام اولیاء اور نیک لوگوں کا دشمن. پیغمبر کو تسلی دی کہ حضرت شریعت بالکل واضح ہے, آپ کی نبوت دلائل سے آراستہ ہے. وما یکفر بها الا الفاسقون, اور پھر ان کا قاعدہ ذکر کیا کہ انہوں نے ہمیشہ مذہبی عہد و پیمان کو تہ و بالا کیا ہے. تو رسالت کا آغاز ولما جاءهم رسول من عند اللہ, اور جب کبھی آیا ان کے پاس پیغمبر اللہ کے ہاں سے, مصدق لما معهم, تصدیق کرنے والے ان کے ساتھ شرائع کی. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, ڈال دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جن کو دی گئی تھی کتاب. کتاب اللہ, کس چیز کو پس پشت ڈالا؟ کتاب اللہ کو. وراء ظہورہم, پس پشت, کأنہم لا یعلمون, گویا کہ یہ جانتے نہیں. جو رسالت نہ مانے وہ جادو و سحر کا شکار ہوگا. سحر و جادو اور کرتب اور سفلیوں کا سب سے زیادہ اثر ان افراد پر, ان خاندانوں پر, ان گھرانوں پر جو رسالت کی برکات سے دور ہو. ولما جاءهم رسول من عند الله, اور جب آ گئے ان کے پاس پیغمبر اللہ کے ہاں سے, پیغمبر کوئی اچمبا نہیں, مصدق لما معهم, وہ تصدیق شدہ ہے ان کی کتابوں کے,
نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب, پھینک دیا یعنی توڑ دیا عہد ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی. کس چیز کو توڑا؟ کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو. وراء ظہورہم, پس پشت, کأنہم لا یعلمون, گویا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے. سنو, یہود نے اور نصارہ نے جب اپنی کتابوں کی پیشنگوئی کو ٹھکرا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے آسمانی کتاب کو پس پشت ڈال دیا, پھینک دیا. تو جو لوگ توحید کے بجائے شرک اور سنت کے مقابلے میں بدعت کو دین کہتے ہیں ان کو کیا کہو گے؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم, انہوں نے بھی سارے دین کو, سیاہ ستہ کو, حنفی مذہب کی کتابوں کو, فتاوی اور اولیاء کو پس پشت ڈالا ہے. کأنہم لا یعلمون, گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں. علم کے استون بستانند, جہل زا علم بہ بود بسیار. خوشحال خان ہوئی, ویا کی الولی ملاشی یا کی الولی بلاشی, لا بلا گانی کأنہم لا یعلمون. خوشحال خان خٹک نے کہا ہے کہ پڑھ کر یا عالم بنتا ہے اور یا بلا بنتا ہے. توحید و سنت کی لٹیرے یہ علماء نہیں, یہ لا یعلمون. پھر یہ گزارا کس چیز سے کر دے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, یہ پیچھے پڑ گئے اس چیز کے جس کو پڑھتے تھے شیطان حضرت سلیمان کے عہد حکومت میں. اصول یہ ہے کہ جو شخص شرائع پر پورا باور نہ کرے وہ اوہام کا شکار ہوگا. جس میں یقین نہ ہو اس میں شک ضرور آتا ہے. جس میں توحید نہیں ہے وہ اعتقادی شرک کر رہا ہے, اور جو متبع سنت نہیں ہے اس کی ساری زندگی بدعت کے دلدل میں گندی لت پت ہو چکی ہے. یہود نے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق, آپ کی برحق وحی اور قرآن عظیم جیسی عالمی اور حقانیت سے لبریز کتاب کو آسمانی کتاب نہ سمجھا اور اس کے مطابق ایمان و عمل نہیں کیا تو ایک تباہی میں پڑ گئے, اور وہ تباہی یہ کہ یہ سحر اور جادو کے دل دادا ہو گئے. سحر یا جادو, امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اس کی آٹھ قسمیں. حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی تفسیر جلد اول میں یہاں نقل کیے. سحر, یہ سہارا سے ہے, خفیہ عمل کو کہتے ہیں. سحری کو سحری کیوں کہتے ہیں؟ رات کے اندھیرے میں اٹھتے ہیں اور چند لقمے کھاتے ہیں. سحری, سحر کو سحر اس لیے کہتے ہیں کہ حروف اور کلمات, آداب اور ادائیں, غذا اور بعض اشیاء عالم, اس کے اندر کوئی ایسا ملاپ کیا جاتا ہے جس سے خفیہ اثر پیدا ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ اور امام احمد سے نقل ہے کہ وہ سحر کو کفر اور ساحر کو کافر سمجھتے تھے, لیکن علماء احناف نے اور حنابلہ نے اس میں تفصیل کی. امام رازی رحمت اللہ علیہ تو مطلقاً فرماتے ہیں کہ سحر علم ہے, اور علم
اشرف اشیاء میں سے، اس میں قبح خارج سے آئے گا. حافظ ابن کثیر نے پھر اس سے بہت زیادہ شدید اختلاف کیا اور تعجب کیا امام رازی کی تحقیق پر. حافظ ابن کثیر کے یہ استدلال بہت وزنی ہے کہ قرآن میں ہمیشہ مذمت کے طور پر سحر کو ذکر کیا اور سنت میں بھی. امام رازی اور دیگر ائمہ تفسیر اس پر متفق ہے کہ اگر ساحر سحر کے ذریعے استعانت بغیر اللہ کرے، بالجبت اور بالطاغوت اور بالجن، تو ساحر کافر ہے اور بادشاہ مسلمین اسے قتل کر سکتا ہے. لیکن سحر اگر کسی ریاضت، تدبیر اور با شعبدہ اس سے پیدا ہو جائے اور کسی کو ضرر نہ دے تو جائز ہے، اور اگر ضرر دے تو ناجائز ہے. فتاوی شام میں لکھا ہے کہ اگر ساحر سحر کے ذریعے کسی کو قتل کر لے تو ساحر قتل کیا جائے، اور اگر قاضی کو پتا ہے کہ اس کا یہ عمل چل رہا ہے بہرحال یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے. اور اختلف الفقہاء فی حکم ساحر فمذہب احمد یکفر بسحرہ یقتل بہ او لم یقتل وہل تقبل توبتہ علی روایتین. امام شافعی کہتے ہیں لا یکفر بسحرہ، فان قتل بسحرہ وقال سحری یقتل وتعمد ذلك قتل قوضا، وان قال قد يقتل وقد يخطئ لم يقتل وفيه الديه. ساحر خود اعتراف کرے کہ میرے سحر کے ذریعے لوگ مر سکتے تو مارا جائے، اور اگر وہ کہے کہ کبھی مرتے ہیں کبھی نہیں مرتے ہیں تو پھر دیت لی جائے گی، مارا نہیں جائے گا. ساحر اور شاعر دونوں ایک ہیں، لیکن شاعر کلام کی موزونیت سے لوگ متاثر کرتے ہیں سجا اور وزن ڈال کر، اور ساحر کلام کی معنویت میں اثر پیدا کر کے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. آیا سحر کے ذریعے حقیقت بدل جاتی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بھی مروی ہے اور معتزلہ بھی کہتے ہیں کہ سحر سے حقیقت نہیں بدلتی. دیگر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، حقیقت بدل جاتی ہے، یعنی انسان سے حیوان بن جاتا ہے. لولا کلمات اقولهن لجعلتنی الیہود حمارا، کعب اخبار کہتے ہیں موطأ مالک صفحہ 723 پر، کہ کچھ کلمات ہیں جو میں پڑھتا رہتا ہوں صبح و شام، ورنہ یہود بزور سحر مجھ سے گدا بنا دیتے ہیں. سحر کے ذریعے جوڑ کا کام کم ہو سکتا ہے، میاں بیوی کو ملانا آسان نہیں ہے، بغیر نکاح کے عورت ملایا جا سکتا ہے، حرام ہے نا. بنیاد سحر کی ذلت پر ہے اور کفر و شرک پر ہے، یاد رکھ. مولانا انور شاہ سے بھی لکھتے دلا کہ آیت سے پتہ چلتے الا ان السحر مادته کفر، کہ سحر کی بنیاد کفر پر ہے. سحر کے ذریعے تفریق بہت اچھی ہو سکتی ہے، ایک گھر کو اجاڑنا، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کرنا، دو دوستوں کو علیحدہ کرنا، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کو لڑا بڑا کے ادھر ادھر کرنا یہ سحر کا کرشمہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خوارج عادات کی حکومت عطا فرمائی تھی. حضرت سلیمان کے قبضے میں جن انس چرن پرند درن فضا ہوا سب کچھ تھا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال کرے گا، ہاں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سحر بہت عروج پر تھا، تو حضرت سلیمان نے جنوں کے ذریعے تمام کتابیں ان کی جمع کی اور پھر زمین میں گڑا کھود کے اس کے اندر دفنائی تاکہ لوگ اس کے شر سے بچے. جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو جنات نے وہ کھڈا کھود کے واپس کتابیں نکالی اور لوگوں کو بتایا کہ اس کا وزیر آصف برخیا، آصف ابن برخیا وہ جنات کا بادشاہ تھا یا سحر کا ماہر تھا، اور اس نے سلیمان علیہ السلام کو یہ سارا سحر دیا. سلیمان پیغمبر نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اشکال کیا گیا ہے کہ آپ کیسے پیغمبر برحق ہیں، آپ تو جادوگروں کی باتیں کرتے ہیں، داؤد و سلیمان تو جادوگر تھے. جواب، وہ دونوں اللہ کے مقدس پیغمبر تھے اور انہوں نے سحر اور جادو نہیں کیا، سحر اور جادو کا توڑ کیا ہے، اور ان کو ساحر اور جادوگر کہنا یہ بغات اور مفترین و کذابین کی تہمت ہے. آپ پر بھی یہی اعتراض ہوگا کہ آپ ایسے شخص سے قرآن شریف پڑھ رہا ہے جو بزرگان دین کو نہیں مانتے، اولیاء و کرامات کو نہیں مانتے، تو آپ کا رنگ زرد ہو جائے گا کہ ہاں ایسے ہی لگ رہا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی اعتراض ہے جو یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے. اور اس کا جواب اللہ نے دو طرح دیا. پہلے جواب یہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اللہ کے حکم کے منقاد تھے، ہمارے اساتذہ اور بزرگ اللہ کی کتاب و سنت کے پابند ہیں. ان پر یہ تہمت کہ وہ جادوگر تھے، اور تمہاری یہ تہمت کہ یہ اولیاء و کرامات اور بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ کذب اور دروگوئی سے نکلی ہوئی بات ہے. وہ اللہ کی الوہیت پر ایمان رکھتے تھے اور معجزات و آیات بینات کا یقین رکھتے تھے. یہ شبہ ہیں رسالت پر. پہلا شبہ ان کا یہ تھا کہ ہم اس پیغمبر کو جانتے نہیں، ہماری کتابوں میں ذکر نہیں ہے. تو جواب، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، وہ کتاب کو تو تم نے پسے پشت ڈالا ہے، اس پر عمل کہاں ہے؟ بدعملو، کتاب میں سب کچھ ہے تم نہیں مانتے. دوسرا اشکال رسالت پر، ایسے لوگوں کی باتیں کرتے ہو اور ان کا نام لیتے ہو اپنے درس میں کہ جنہوں نے سحر و جادو کیا تھا حضرت سلیمان. جواب، حضرت سلیمان اللہ کے پیغمبر و منقاد تھے، سحر کی نسبت ان کی طرف یہ تہامین و کذابین کا کام ہے. تیسرا شبہ، یہ پیغمبر برحق کیسے ہیں، مشتبہ الفاظ بولتے ہیں. جواب، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، صاف الفاظ کا استعمال آیا ہے. چوتھا شبہ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی قائل نہیں. جواب، یہ حسد کرتے ہیں. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب. پانچواں شبہ، یہ پیغمبر کیسے ہیں، آج ایک حکم دیتے ہیں کل کہتے ہیں وہ منسوخ ہو گیا. جواب، ما ننسخ من آیت ننسیہا نات بخیر منہا او مثلہا لم تعلم ان اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اسے اختیار ہے جو فیصلہ دے اور جو لے، اور اللہ کی قدرت کا بیان. پانچواں صبح
یا چٹا
چٹا صبح یہود و نصارہ تو کسی اور کو جنتی نہیں مانتے، جواب تل کا امانی یو ہم، یہ ان کے اکاذیب ہے، دروغ ہے اور اس پر قاعدہ.
ساتواں صبح کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں، ان کو تو مکہ سے نکالا گیا ہے اور حرمین شریفین سے دور ہے،
جواب مسجد سے اور مکہ سے نکالنا یہ ظالموں کا کام ہے، اور اللہ پیغمبر کو ایک نہ ایک دن وہی لے کے جائیں گے.
ساتواں صبح کہ معاذ اللہ اللہ کی بھی اولاد ہے، فرمایا بلہو سبحانہ بلہو ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون.
اولاد خدا کی ہو ہی نہیں سکتی، پہلی بات تو یہ کہ تقدس کے خلاف ہے سبحان.
دوسری بات یہ کہ اولاد کی ضرورت اس لیے کہ میرا کوئی کام کر لے تو اللہ کے لیے تو لہو ما فی السماوات والارض.
تیسری بات یہ کہ کوئی نافرمانی کرے تو وہ مدد کرے، فرمایا کل لہ قانتون، اور پھر قدرت کا بیان.
اس طرح تفصیل کے ساتھ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ تک تقریباً 15 شبہات چل رہے ہیں رسالت پر.
واتبعوا، ان لوگوں نے اتباع کیا، ما تتلو الشیاطین، وہ جو پڑھتے تھے جنات، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان کے عہد حکومت میں. وما کفر سلیمان، اور کفر نہیں کیا تھا سلیمان نے، یعنی سحر.
اسی سے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ سحر کا مادہ کفر ہے.
ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن جنات کفر کرتے تھے. یعلمون الناس السحر، جو سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت.
وما انزل علی الملکین، پہلی تفسیر تو یہ کہ نہیں اتارے گئے تھے بابل شہر میں ہاروت و ماروت کے دو فرشتے، اتارے نہیں گئے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ دو فرشتے آئے تھے اور وہ شہر سکھاتے تھے، تو وما انزل میں اختلاف ہے کہ ما نافیہ ہے یا یہ موصولہ ہے. اگر یہ نافیہ ہے تو بات ہی ختم ہے کہ ہاروت و ماروت نام کے دو فرشتے نہیں آئے ہیں، بلکہ وہ تو دو شہزادے تھے. لیکن عام مفسرین نے ما موصوف لیا ہے اور اس کو موصول کے معنی میں لے لیا کہ وما انزل، یعنی الذی انزل موصول، اور وہ جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، فرشتوں کے نام تھے ہاروت و ماروت.
یہ دو فرشتے اللہ نے بھیجے تھے بابل شہر میں، کیونکہ لوگوں میں سحر و جادو کا بہت رواج تھا، تو ان دونوں فرشتوں نے لوگوں کو آ کے سمجھایا کہ سحر مت کرو، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی کو اس مسئلے کے باوجود شوق ہے سیکھنے کا تو ہم سکھا دیں گے،
اور پھر اس پر جو عذاب آئے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا. آزمائش تھی، جیسے حضرت آدم کو کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور پھر درخت کے قریب وہ ہو گئے، آزمائش کے شکار ہو گئے. باقی اس میں جو وہ آستانہ اسرائیلی لکھا ہوا ہے کہ جی ایک خاتون تھی زہرا نام کا، جو بہت حسین و جمیل تھی، ہاروت ماروت نے سحر کے ذریعے اس کو چھین لیا اور اس کے ساتھ معاذ اللہ بدکاری کی. وہ تو فرشتے ہیں، ملکین ہیں، ملکین جو نہیں ہیں، فرشتے تو گناہ کر ہی نہیں سکتے. اور کہتے ہیں کہ پھر وہ ہاروت ماروت وہ ایک کنویں کے اندر لٹکے ہوئے ہیں، اور زہرہ جو ہے نا ستارہ بن گیا، زہرہ آسمان پہ چلا گیا. یہ تو بہت آسان کام ہے.
وما یعلمان من احد، نہیں سکھاتے تھے دونوں کسی کو،
جادو نہیں سکھاتے تھے.
حتی یقولا، یہاں تک کہ کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ و ہم تو آزمائش ہے، فلا تکفر، تم لوگ کفر نہ کرنا.
عجیب بات ہے، یہاں تو سحر کو پورا کفر ہی کفر گیا.
فیتعلمون منہما، پس لوگ سیکھتے تھے دونوں سے، ما وہ سحر، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جو جدا کر دے میاں اور بیوی کو.
وہ چیز سیکھتے تھے کی جدائی ڈال دے اس کے ذریعے میاں اور بیوی میں. سب سے بڑا کام شیطان کا یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہو. جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہوں گے تو اولاد پر برا اثر ہوگا. ماں باپ کے اختلاف کی وجہ سے اولاد بدچلن ہو جاتی ہے. باپ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادتی ہو رہی ہے, ماں سمجھتی ہے کہ میں نافرمان ہوں تو بیٹی کو کیا روکوں گا. اولاد تباہ. لڑکے والے اور لڑکی والے آپس میں دشمن, اور وہ دو گھرانے دو قبیلوں کے ہیں تو دو قومیں آپس میں دشمنی میں آ گئے. تو دنیا کے اندر سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں میاں بیوی میں محبت ہو, مودت ہو, رافت ہو, الفت ہو, آپس میں شیر و شکر ہو. اس لیے بیویوں کو کہا ہے کہ بس تمہارا سب کچھ خاوند سے متعلق ہے, یہاں تک کہ ماں باپ کے گھر بھی خاوند کے اذن کے بغیر نہ جائے. اور خاوند کو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی ایک بندی باقاعدہ شرعیہ نکاح سے آپ لے کے آئے ہیں, خبردار کہ اس کے حقوق تم نے ضائع کیے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں بھی جو ارشاد فرمایا اس میں یہ ہے کہ ون نسا استوسو بالنساء خیرا, خواتین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا. بہترین سلوک اس کو نہیں کہتے کہ اس کا دوپٹہ اتارو اور گاڑی میں اگلی سیٹ پر بٹھا کر اور نرسری میں لے جا کے اس کو تارک روڈ پہ دوڑ لگواؤ اور تارک روڈ کے مسٹنڈے اس کے ساتھ کبڈی کرواؤ. یہ تو اس کی نسوانیت اور اس کے شرف اور عزت کو تہ و بالا کرنا ہے. خاتون کے ساتھ احسان اور اس کے حقوق کی حفاظت یہ کہ شریعت مقدسہ کا اس کو پابند کرا دو. فتاوی ہندیہ جلد پنجم میں لکھا ہے کہ جو خاتون مسلسل نافرمان اشارہ ہو خاون کو اجازت ہے اس کو دور کرنے, کیونکہ ملعونہ اور ملحدہ اس کے ساتھ ہم بستری یا رفاقت حیات ناممکن ہے ایک مومن موحد کے لیے. اسی طرح جو خاون بے دین ہو اور وہ مسلسل بے دینی پر آمادہ ہو اور دین قبول نہیں کرتا, خاتون اس کے خلاف دینی چارہ جوئی کرنے کا حق رکھتی ہے. اور تمام کتابیں اس مسئلے سے لبریز ہیں. حقوق کے اندر اول حقوق اللہ ہے, اور یہ غلط ہے کہ حقوق العباد پہلے ہیں, اس کا کوئی قاعدہ و ضابطہ نہیں. غلط کسی نے پروپیگنڈا کیا ہے. نماز پہلے پڑھنی ہے یا خاون کی روٹی پہلے بنانی ہے؟ غلط باتیں ہو رہی ہے. اور نماز پہلے پڑھنا چاہیے یا جھاڑو پہلے لگائے گیا؟ اس لیے کہ حقوق العباد مقدر ہے. خام خاجی یہ تو ایسا ہے جس طرح کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ اہم ہے. معاذ اللہ, یہ تو شرک کی بنیاد ہے. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ حقوق اللہ کے لیے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لیں گے, لیکن حقوق العباد سے بندے سے معاملہ کر لیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ گھر بیٹھے استغفر اللہ استغفر اللہ اور کسی کے 500 روپے مارے وہ تھوڑا ماں وقت مسئلہ کچھ تو بنایا کچھ کیا. درس کی یہ بھی برکت ہے کہ اس میں تسدید المسئلہ, مسئلے کو درست سمت پہ لانا پڑے گا. اور میں مختلف مواطن میں انشاءاللہ اس مسئلے کی وضاحت کرتا رہوں گا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا, بس یہ سیکھنے لگے ہاروت ماروت دو فرشتوں سے. مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ, وہ جو جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے. بین المرء وزوجہ, میاں بیوی میں. میاں بیوی سے مراد ہر وہ رشتہ جس کی محبت درکار ہے. جیسے اولاد ماں باپ کا تابع دار ہونا ضروری ہے تو وہ لڑ پڑے گی جادو و سحر سے. ماں باپ اولاد سے نفرت شروع کر دیں گے. استاد اور شاگرد کے درمیان عظیم رشتہ ہے اعتقاد کا, وہ متاثر ہو جائے گا. میاں اور بیوی جس رشتے کا عقد ہو چکا ہے, جب سحر اس کو متزلزل کر سکتا ہے
تو دنیا کے بڑے سے بڑے رشتے کو متاثر کر سکتا ہے.
وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ.
وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ, اور نہ تھے وہ لوگ کہ نقصان پہنچاتے کسی کو, من احدن کسی کو بھی, بھی سحر کے ذریعے, الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے.
یعنی ساحر کوئی متصرف یا الہ نہیں بنا, اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کیا کہ جب گولی لگ جائے گی تو آدمی زخمی میں ہو جائے گا, مر بھی جائے گا. جب سحر لگ جائے گا تو آدمی بیمار ہو کر کے مر بھی جائے گا.
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ, اور یہ سیکھنے لگے جو ضرر دے ان کو, وَلَا يَنفَعُهُمْ, نفع نہ دے,
کیسا غلط کام کرنے لگے.
وَلَقَدْ عَلِمُوا, اور یہ خوب جان چکے تھے, لَمَنِ اشْتَرَاهُ, جس نے اس کو لیا سحر و کفر کو, مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, نہیں ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ,
خلاق نصیب.
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, کیا ناکارہ ہے وہ جس کے بدلے میں بیچ رہے اپنے آپ کو, لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کے جان لیتے.
طالب علم اشکال کرتے کہ شروع میں ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا, اور آخر میں ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ تو جانتے تھے کہ سحر ناجائز و حرام ہے, کیونکہ ہاروت ماروت نے کہا انما نحن فتنة فلا تکفر, لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ اس سے آخرت ڈوب رہی ہے. لو کانوا یعلمون, ولو انہم آمنوا, اور اگر بے شک یہ لوگ ایمان لے آتے, واتقوا, تقوی اختیار کر لیتے, لمثوبۃ من عند اللہ خیر, تو جو بدلہ اللہ کے ہاں ہے وہ بہت بہتر ہے. آیت میں اشارہ ہے کہ ایمان اور تقوی کے ذریعے سحر سے حفاظت ہو جائے گی. لو کانوا یعلمون, کاش کے یہ جان لیتے ہیں. سحر و کرتب کی ضرورت نہیں ہے, ایمان و تقویٰ میں مہارت پیدا کرو. ایک اشکال ان کا یہ تھا کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں. آج ایک بات کرتے ہیں, ان کے ہاں ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں جو موہوم ہیں, مبہم ہیں, نامعلوم ہے جواب, ایسے الفاظ سے منع کیا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقولوا رائنا, نہ کہو رائنا کا لفظ, وقولوا انظرنا, اور کہو کہ ہمارا لحاظ کرو, واسمعوا, سنو, وللکافرین عذاب الیم, کافروں کے لیے عذاب دردناک ہے.
مسلمان جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سنتے تھے اور حضرت نبوت و رسالت کی بلاغت اور اعجاز میں آ جاتے تھے تو بیان اس مقام پہ پہنچ جاتا تھا کہ صحابہ نہیں سمجھتے تھے.
تو صحابہ کہتے ذرائنا, حضرت ہماری رعایت فرما,
جیسے آپ کہے کہ ذرا جلدی وقفہ کر دے, درمیان میں بھی اٹھتے جگہ جگہ معقولان بسی یہ معقول اچت سے جنڈا کی بے جنڈا سی حال کا سبھی زبانیں کہ سب مسانہ دہ تھی پکڑی سی ہے شرمے گی نہ مانا نہ تو ہایا نہ رہی.
اللہ, اس لفظ کو صحابہ ادب کے طور پر استعمال کرتے تھے, لیکن مخالفین اس لفظ کو رائینا, رائی چرواہے کو بھی کہتے ہیں اور احمق کو بھی کہتے ہیں, وہ اس طرح استعمال کرتے تھے. جیسے بعض ملکوں میں ملا کا لفظ عزت ہے, ملا فلاں, ملا فلاں, ملا عمر, ملا یار محمد خان, یہ سب عزت ہے افغانستان میں, مصر میں. ملا علی قاری کو جب ملا کا لفظ ملا تھا تو قاہرہ کی دعوت کی تھی, لیکن ہمارے ملک میں ملا کا لفظ بے عزتی ہے. یہاں تو مولوی مولانا یہ کہے جاتے ہیں. تو اصطلاح کا تعلق عرف سے بھی ہے اور زمانے سے بھی ہے. چنانچہ اللہ نے مسلمانوں سے کہا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقولوا رائنا, تم نہ کہو رائنا کا لفظ, تم چھوڑ دو اس لفظ. وقول انظرنا, کہو اس کے بدلے میں انظرنا, صاف لفظ ہے. واسمعوا, سنو, وللکافرین عذاب الیم, کافروں کے لیے عذاب دردناک ہوگا.
تو مشتبہ الفاظ سے منع فرمائے نہ کہ مشتبہ الفاظ کا اجرا کیا گیا.
جس لفظ کا ایک پہلو صحیح اور دوسرا پہلو کمزور ہے اس سے منع فرمایا. اگر پیغمبر کو بشر کہنے میں کوئی ایک پہلو بھی بے ادبی کا ہوتا تو اللہ فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا بشرا. یہ کئی اللہ نے نہیں فرمایا بلکہ خود فرمایا قل انما انا بشر مثلکم قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا.
نبیوں کا اعلان
انہم الا بشر مثلکم. معلوم ہوا کہ بشر کہنے میں ایک فیصد نہیں ایک ذرہ اور رتی کے برابر بھی پیغمبر کے مقام عظمت میں فرق نہیں بلکہ بشریت کا انکار کفر ہے. جیسے آلوسی نے شیخ ولی الدین عراقی کا فتویٰ لکھا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین. نہیں چاہتے ہیں کافر لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے اینزل علیکم من خیر من ربکم کہ اتارا جائے تم پر خیر تمہارے رب کے ہاں سے. حسد کینا واللہ یختص برحمتی من یشاء اللہ خاص کرتے اپنی رحمتوں سے جس کو چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم اللہ بڑے فضل والے ہیں. ایک اشتباہ ایک شبہ ان کا رسالت پر یہ تھا کہ یہ پیغمبر آج ایک فیصلہ کرتے ہیں کل فرماتے ہیں کہ ایک اور آیت آ گئی اس کو بدل لیتے. جواب میں اللہ کے حکم کا منقاد اور پابند ہوں. میرا اللہ جیسا کرتا ہے ایسا کر سکتا ہے. ما ننسخ من آیت وہ جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت او ننسہا یا اس کو بھلاتے ہیں نات بخیر منہا لے آتے ہیں بہتر اس سے او مثلہا یا کم از کم اس جیسی. ہر حکم جو آیا ہے پہلے سے بڑھ کر ہے ورنہ اس سے کم تو ہے ہی نہیں. علماء نے اس سے مسئلہ نکالا کہ آیات اور سورتیں ایک دوسرے سے بڑھ کر تو ہے کم کوئی نہیں تفاضل ہے تناقص نہیں بخلاف معتزلہ کے. علم تعلم آیا آپ جانتے نہیں ان اللہ علی کل شئن قدیر بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں. ناسخ و منسوخ پر ابتدا میں اصولی کلام محصل ہوا ہے. علم تعلم آیا آپ جانتے نہیں ان اللہ لہو ملک السماوات والارض کہ بے شک اللہ کا راج آسمان و زمین میں. جب وہ راج کا مالک ہے اور وہ بادشاہ مطلق ہے تو تم کون ہو اعتراض کرنے والے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ مددگار. ام تریدون ان تسألوا رسولکم آیا تم چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے پیغمبر سے کما سئل موسیٰ من قبل جیسے پوچھا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے. کہتے صحابہ کرام ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور انہوں نے اس قسم کے ایک نامناسب سا سوال کیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو گئے. اس پر جواب آیا کہ ایسے سوالات تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے اور ایسے سوالات کرنا جس سے پیغمبر کو تکلیف و صدمہ پہنچے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان ختم ہو جائے. ومن يتبدل الكفر بالایمان تو اس آیت کا عنوان ہے تسدید السوال و آدابہ. سوال درست طریقے سے کرو اور ادب سے کرو. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے شاگرد بیٹھے تھے. اتفاق سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر کالی ٹوپی تھی یا کالی پگڑی تھی اور وہ ٹوپی جو تھی وہ اونچی تھی جیسے مقررین کی ہوتی ہے بڑی پنجاب کے خطیب صاحب آ رہا نیم گز ٹوپا ہی پسری تھی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے بھی اس دن اتفاق سے وہ ٹوپی سر سے اٹھی تھی. ٹوپی جب سر سے اٹھی ہوئی ہو اس کو کہتے ہیں ناشزا. میدان جنگ میں یا کسی وجہ سے جائز ہے ورنہ نہیں. اور ٹوپی ایسی ہونا چاہیے جو سر کے ساتھ جڑی ہوئی سر ڈکے اس کو کہتے ہیں لاتیا. تو ایک طالب علم نے پوچھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی اوڑھی ہے
امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ہاں اوڑھی. کہا حضرت کی ٹوپی سفید تھی یا کالی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ سفید. اس نے دوسرا سوال کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی ناشدہ تھی یعنی اٹھی ہوئی یا لافیہ تھی سر سے جڑی ہوئی؟ تو امام ابو یوسف نے کہا کہ حضرت کی ٹوپی لافیہ تھی سر سے جڑی ہوئی. تو شاگرد نے کہا کہ آپ ہمیں حدیث پڑھاتے ہیں اور آپ نے ایک عمل میں دو مخالفتیں کی، حضرت کی ٹوپی سفید تھی اور آپ کی کالی، اور حضرت کی ٹوپی لاتیہ تھی اور آپ کی ناشدہ ہے. فتفکر ساعتا، امام ابو یوسف نے سر جھکایا، تھوڑی دیر خاموش ہوئے، ثم رفع راسہ وقال، پھر سر اٹھایا اور فرمایا یا فلان ان اردت ان تصلحنی فلست باہل لہ. اس کہنے سے اگر آپ کا مقصد میری اصلاح ہے تو آپ کا یہ مقام نہیں ہے، آپ مصلح بن ہیں مصلح نہیں ہیں، اصلاح تو میں کروں گا. وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُهِينَنِي فَلَا تَمُتْ إِلَّا كَافِرًا، اور اگر مقصد میری اہانت تھی تو کافر مرو گے. خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فوائد الفواد میں لکھتے ہیں مات کافرًا، وہ شخص دنیا سے کافر گزرا ہے. ہر سوال سوال نہیں ہے، کبھی سوال جواب لاتا ہے اور کبھی سوال سائل کا ایمان ڈبو دیتا ہے. یاد رکھ، ہر سوال سوال نہیں ہے، بس جو بھی دل میں ہے وہ کہہ مارا. دل میں تو سب کچھ آتا ہے، اللہ نے عقل اس لیے دی کہ پہلے تولو پھر بولو. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم، سورۃ مائدہ. اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو جب بتائی جائے تو تم رو گے. وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبدی لکم، آئے آئے. ام تریدونا، یا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکو، کہ تم سوال کرو اپنے پیغمبر سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے سوالات کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے آپ سے پہلے. ایسے سوالات سے تو بنی اسرائیل ایمان سے محروم ہوئے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو بدل ڈالے کفر کو ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان چھوڑ کے کفر لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پس وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. اصل میں ہے السبیل السواء، صفت موصوف ہے، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ صفت جب مضاف ہو جاتی ہے، جیسے برد و قطیفت، تو ایسی صورت میں پھر اضافت کے اعراب ہو جاتے ہیں، معنی وہی صفت موصوف کا ہوگا. ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں بتیرے اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش کے پلٹا دے تم کو، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، کافر بنا کر، حسدا من عند انفسهم، یہ کینہ ہے ان کے دلوں میں، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے سامنے حق، فاعفوا واصفحوا، بس معاف کرو اور درگزر کر لو. معاف کرنے کا مطلب یہ کہ مجرم کا جرم چھوڑ دو، اور وصفہو کا معنی یہ کہ آئندہ اس کے ساتھ بہتر سلوک کر لو، اور وغفرو یا ورحمو کا معنی یہ کہ انعامات دے دو. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ، ان جہاد کا حکم نازل ہو جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی قدرتوں کے مالک ہے. سوالات پر زیادہ توجہ مت دو، عبادات پر دو. واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ،
نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، وما تقدموا لانفسکم جو آگے بھیجتے ہو اپنے لیے، من خیر بہترین اعمال میں سے، تجدوہ عند اللہ پاؤ گے اسے اللہ کے ہاں.
یہ امور مصلحہ ہے جو مسئلے کی تائید کے لیے، الامور المصلحہ للتثبت.
ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. وقالوا یہ تو کہتے ہیں، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، ہرگز داخل جنت نہیں ہوگا مگر جو یہودی یا عیسائی ہو.
یعنی یہود کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا، اور نصارا کہتے ہیں لن يدخل الجنة الا من كان نصارا. ایک ادماج ہو گیا، جملے کو مختصر کیا اجازت.
تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں.
ابن عباس کہتے ہیں کاذیبہم، جھوٹی خواہشات.
قل ہاتوا برہانکم،
آپ فرمائیے لے آؤ دلیل اپنی، ان کو تم صادقین، اگر ہو تم سچے.
او علم غیب کی بڑی دلیل ہے جی،
او کیا دلیل ہے؟ او دلیل لاؤ سامنے، پتہ چل جائے نا. ان کن تم صادقین،
بلا ہاں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے سپرد کیا اپنے آپ کو اللہ کے، وہو محسن، اور وہ مومن ہو، وہو محسن، اور وہ موحد ہو، وہو محسن، وہ مخلص ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اجر ہوگا رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ خوف ہوگا ایسو پر نہ وہ غمگین ہوں گے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، اور کہتے ہیں یہودی کچھ بھی نہیں عیسائی،
کچھ بھی نہیں، بیکار.
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں. وهم يتلون الكتاب، اور یہ دونوں پڑھتے ہیں کتابیں،
ایسی کتابیں پڑھتے ہیں.
نہ محقق سودی نہ دانشمن، چار پائے برو کتاب چل. وہی دمکے پبزر گئی کے شک نشتا، ولی خر بہج نشی پتواف.
کذالک قال الذین، اسی طرح کہنے لگے وہ لوگ، لا یعلمون، جو علم نہیں جانتے، مثل قولہم، ان کی باتوں کی طرح.
فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دل. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے.
ایک کے اختلاف انہوں نے یہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ اور حرم شریف سے نکالا.
وَمَنْ أَظْلَمُ، کون بڑا ظالم ہے، مِمَّنْ مَنَعَ، اس سے جو روکتا ہے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے.
فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ عبادات کے اوقات میں مسجد کا دروازہ منع ہے بند کرنا. علی المرتضیٰ اور عبداللہ ابن عمر دونوں سے مروی ہے کہ مسجد سے کسی کو نکالنا جائز نہیں، الا یہ کہ مسجد کے آداب کے خلاف کرے.
کون بڑا ظالم ہے اس سے جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو نہ آنے دے. ایوس کرفی حسم ہو، کہ اس میں نہ لیا جائے نام اللہ کا. وسعفی خراب، اور کوششیں کرتے ہیں اس کے تباہ کرنے کی.
ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے نقل کیا ہے، اپنی تفسیر ابن ابی حاتم میں چپ کے آ گئی. انہم قریش، یہ قریش مکہ ہے جنہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مسجد حرام سے روکا ہے. اور اوفی نے کہا ہے کہ یہ عیسائی ہے جو بیت المقدس سے روکتے تھے. عبد الرزاق صنعانی نے اپنی تفسیر میں قتادہ سے نقل کیا، انہم بخت نصر و اصحابہ الذین خربوا بیت المقدس، یہ بخت نصر اور اس کے لوگ ہیں
جنہوں نے بیت المقدس کو تخت و تاراج کیا تھا.
اور فقہا کہتے آیت مطلق ہے تا قیامت مسجد اور اس میں توحید و سنت سے منع کرنا یہ مسجد کو گرانے کے مترادف ہے. امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں ابن مسعود کا اثر نقل کیا ہے، لَأَن تَرَا فِي الْمَسْجِدِ نَارًا تُحْرِقْ خَيْرٌ مِنْ أَن تَرَا فِيهِ مُحْدَثًا يُحْدَثْ. مسجد میں آگ دے کے آپ کے جل رہی ہے، دروازے اور دیواریں جل رہی ہے، یہ کم درجے کا ہے اس سے کہ مسجد کے اندر بدعت ہو رہی ہے. علم غیب شریف کا بیان، حاضر ناظر شریف کا بیان، انگوٹا چومنے کا بیان، گیارہویں شریف کا بیان، اور شریف اور مسجد سے مندر بنایا ہوا ہے، ایک مندر بت خانہ ہے، قرآن و سنت کے خلاف اعلانات لگے ہوئے ہیں. ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن اس ظالم سے، منع مساجد اللہ، یعنی منع کرنے والوں میں بڑا ظالم یہ ہے، اس سے بڑے ظالم بھی ہے، وہ آگے آئیں گے. کون بڑا ظالم ہے منع کرنے والوں میں سے، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے گھر سے روکے. ان یذکر فیہا اسمہ، کہ لیا جاتا ہے اس میں نام اس کا، وسعا فی خرابہا، اور کوشش کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی. مسجد میں بدعات اور شرکیہ نظریات، یہ مسجد کی تخریب کا باعث. ما کان لہم ان یدخل، اولئک یہ لوگ ہیں، ما کان لہم ان یدخلوہا، کوئی حق نہیں ہے ان کو کہ مسجد میں آ جائے. الا یکون خائفین، ہاں ڈر ڈر کے آ سکتے ہیں خدا سے لرز کے. لہم فی الدنیا خزیون، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم فی الآخرت عذاب العظیم، اور ان کے لیے آخرت کا عذاب ہوگا بڑا. موحدین اور متبعین سنت کو جس قوم نے ذل بدر کیا ہے اور گھر سے اور شہر سے نکالا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اور اس قوم کو تباہ و برباد کیا ہے. ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ پیغمبر برحق کیسے ہیں، یہ تو مکہ اور حرم سے نکالے گئے، اس کا جواب دیا. دوسرا جواب یہ اعتراض یہ تھا کہ یہ کبھی حرم کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور کبھی بیت المقدس کی طرف. جواب، وللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے تو ہے مشرق اور مغرب، بیت المقدس بھی اس کا گھر ہے. فأينما تولوا فثم وجه الله، جہاں تم منہ کرو گے وہیں اللہ پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسیع علوم والے. اور یہ اشکال ان کا کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے عزیر کو بیٹا اور عیسیٰ کو بیٹا بنایا اور ملائک کو بیٹیاں. جواب، وقال اتخذ اللہ ولدا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بنائی اولاد. سبحانہ، اللہ کی ذات پاک. ایک جواب، نہیں ہو سکتی اولاد. دوسرا جواب، بل لہ ما فی السماوات والارض، اس کے لیے ہر ایک تابے دار آسمان و زمین میں. کل لہ قانتون، ہر ایک اس کے لیے گردن نہاد ہے، بعض بالقوا بعض بالفعل. دیکھو، ایک اعتراض تھا اتخذ اللہ ولدا، لیکن زہریلا اعتراض تھا، فی الفور جوابات دے دیے. اول تین جوابات ایک آیت میں، اللہ کی ذات پاک ہے کہ اس کی اولاد ہے. اولاد تو تب ہوتی ہے کہ کام کرے. لہو ما فی السماء، اس کے تو آسمان و زمین میں ہر مخلوق ہے. اولاد اس لیے چاہیے کہ اطاعت کر رہے، اس کی اطاعت ساری خلقت کر رہی ہے. اب جوابات تفصیلی، بدیع السماوات والارض، پہلی مرتبہ نئے سرے سے پیدا کرنے والے آسمان و زمین. بدی بدعا، بدعت کو بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نو وجود چیز ہوتی ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ چاہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ، پس فرما دیتے اس سے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے. اتنا طاقتور اور اتنا با اختیار. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہنے لگے وہ لوگ جو علم نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں بات نہیں کرتے ہم سے اللہ. او تاتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے ہاں نشانی. علماء کو دیکھ کے جو حلابی بول پڑے، ایک مولوی نے کہا کہ دعا دے، دوسرے نے کہا زواد. تو ایک خاتون لیڈر تھی، وہ وہاں تقریر کر رہے تھے، اس نے کہا کہ دیکھو
دوادی دوادیوں کو صحیح نہیں سمجھتے اور زوادی دوادیوں کو. ہم سب سے بہتر ہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھتے, نہ دعات پڑھتے نہ زواد پڑھتے. وقال الذين لا يعلمون, بے علم لوگ تو ایسی باتیں کریں گے, لو لا يكلمنا الله او تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم, اسی طرح باتیں کر چکے ہیں ان سے پہلے ان کی باتوں کی طرح. جو آج بدعتی کر رہا ہے یہود نصارہ یہی باتیں کرتے تھے. تشابہت قلوبهم, ملتے جلتے ہیں دل آپس میں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, تحقیق واضح کرتے ہیں ہم مسائل ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. حضرت کو تسلی, حضرت آپ کے نبوت میں کوئی کمی نہیں ہے, یہ بدبخت ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, بے شک ہم نے رسول بنا کے بھیجا آپ کو حق دے کر, مومنین کے لیے خوشخبری دینے والے, کافرین کو عذاب سے ڈرانے والے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا دوزخیوں کے بارے میں. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تبلیغ ضروری ہے, لیکن ایمان اور کفر اللہ کی طرف سے ہے. تبلیغ کے ذریعے ضروری نہیں کہ لوگ مومن ہو جائے, جیسے کہ بغیر تبلیغ کے بھی لاکھوں لوگ ایمان لے آتے ہیں. ایک شخص یہاں آیا میرے ساتھ ملاقات کی, پھر جب بیٹھنے لگا تو میں نے کہا خیریت, بچھو نے کاٹا کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگا وہ امریکہ کا صدر مر رہا ہے بغیر ایمان کا. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا تبلیغ نہیں ہوئی. میں نے کہا یہ تو قدریہ کا عقیدہ ہے, مسلم میں ہے. عبداللہ ابن عمر نے کہا جو لوگ یہ کہے کہ ہم نہیں پہنچے اس لیے مر رہا ہے کافر, وہ بیمار ہو جائے تو عیادت نہ کرنا, مر گیا تو جنازہ نہ پڑھنا. مجوس و حاضر الامہ, اس امت کے بے دین ہے, یہ تمہیں کس نے پڑھا ہے؟ وہ پیغمبر کو اللہ تسلی دے رہے ہیں, حضرت آپ سے بھی سوال نہیں ہونے والے. وٹا کا چار, تجھ سے کون پوچھتا ہے؟ ولا تسألون أصحاب الجحیم, تم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا دوزخیوں کے بارے. بعض مفسرین نے یہاں یہ بھی کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم اور پریشانی تھی اپنے ماں باپ کے بارے میں, تو تسلی دی آپ کو کہ حضرت ان باتوں میں نہ پڑے جو آپ کے منصب میں نہیں ہے. ولا تسألون أصحاب الجحیم, اور بعض قراءات ہے ولا تسأل, یہ پوچھنا بھی نہیں کہ کون کون دوزخ میں ہے کون نہیں, یہ بھی منصب سے خارج ہے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى, ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہود نہ نصارى, حتى تتبع ملتهم, یہاں تک کہ آپ اتباع کریں ان کی ملت کی. کبھی بھی یہود و نصارى پورے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کا ایمان نہ ڈگوئے. قل ان هدى الله هو الهدى, آپ فرمائے بے شک ہدایت. پرواہ کی ان کے خواہشات کی, بات الذي جاءك من العلم, بات اس کے کہ آگے آپ کو علم نبوت, اگر آپ نے علوم پڑھنے کے بعد بھی غلط باتوں کا ساتھ دیا, ہائے ہائے. مالک من اللہ من ولی ولا نصیر, نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے نہ کوئی دوست اور نہ مددگار. علماء کو تنبیہ ہے کہ اگر علوم کے مقابلے میں آپ نے لوگوں کے خیالات و اوہام عرف اور رواج قبول کر لیا تو خدا تعالیٰ کی پکڑ سے نہ کوئی دوست چھوڑا سکے گا نہ انسان. لیکن سب لوگ ایسے نہیں تھے, ان میں نیک لوگ بھی تھے. الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو ہم دے چکے ہیں کتاب, یتلونہ حق تلاوتہ, وہ پڑھتے ہیں اس کو جیسے چاہیے پڑھنا, اس کا تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. حدیث شریف میں جس نے قرآن شریف پڑھا اور اس نے حلال کو حلال حرام کو حرام جانا, فقط ادا حق تلاوتی, تلاوت کا حق ادا کیا. علماء یہود میں سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ مراد ہیں. اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں آسمانی کتاب پر یا اس پیغمبر پر. ومن یکفر بہ، جو کفر کرے، فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ تباہ و برباد ہوں گے. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. خطابات خاصہ ثلاثہ میں سے دو خطابات مکمل ہو گئے، اور ان کے درمیان میں وہ امور جو مصلحہ ہے اور مثبت ہے، موضوع اور عنوان کو ان کا تفصیلی تذکرہ ہوا ہے. جو توحید پر شبہات اور رسالت پر شبہات کے ساتھ بیان ہو رہے تھے، 100 آیتیں توحید کی مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد 101 آیت سے مسئلہ رسالت شروع ہوا. اس پر قرآن کریم کی صداقت تفریح ہے، اور ساتھ تہذیب الاخلاق کا مضمون بھی چل رہا ہے. رسالت پر ان کو شبہات تھے، ایک تو یہ کہ اہل کتاب نہیں جانتے، فرمائے انہوں نے کتاب پس پشت ڈالی. ایک شبہ ان کو یہ ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق کیسے ہیں؟ حضرت تو اپنے حلقوں میں جادوگروں کا ذکر کرتے ہیں. جواب، حضرت سلیمان پیغمبر معصوم تھے، ان کی طرف جادو کی نسبت یہ تحامین کا کام ہے اور کذابین کا. اور اس زمن میں سحر کی حقیقت، اس کا اثر اور اس کی تاریخ کا بیان ہوا، مسلمانوں کو اس سے باز رہنے کی تلقین کی، اور ایمان و تقویٰ کا ذکر ہوا. ایک شبہ رسالت پر یہ کیا گیا تھا کہ یہ پیغمبر، ان کے ہاں موہوم الفاظ بولے جاتے ہیں. جواب، ایسے الفاظ سے منع کیا، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اہل کتاب جس ضد کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، نبی کیسے ہیں؟ جواب، یہ حسد اور کینے کی وجہ سے، حسد من عند انفسهم. ایک شبہ یہ تھا کہ یہ پیغمبر آج ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، کل کہتے ہیں دوسرا آ گیا. جواب، ناسخ اور منسوخ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، اس پر اعتراض صحیح نہیں ہے. ایک اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ یہود و نصارہ تو اپنے سوا کوئی جنتی نہیں سمجھتے ہیں، تو یہ پیغمبر نہ یہودی ہے نہ نصرانی، اس کے متبعین جنت کیسے جائیں گے؟ جواب، تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی خواہشات ہیں، اور اس پر کوئی مذہبی دلیل نہیں ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اور پھر یہود و نصارہ کا باہم تصادم. ایک شبہ رسالت پر یہ کیا گیا تھا کہ یہ پیغمبر برحق کیسے ہیں؟ ان کو اور ان کے متبعین کو تو کعبہ شریف سے نکالا گیا ہے. جواب، یہ ظالمین کا کام ہے، اور اصل وارث اور حقدار کعبہ کے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین ہیں. توحید پر بھی شبہات تھے، جس کے جوابات میں سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، اور آگے چل کر اس کی تفصیل اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی. اہل کتاب میں سے اہل حق کی نشاندہی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. نعم مجملہ، یا بنی اسرائیل. نعم مفصلہ، یا بنی اسرائیل. اب نعم مدللہ کا بیان ہے یا بنی اسرائیل سے.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے انعام کیا تم پر اور میں نے برتری دی تھی تم کو کائنات پر. مضمون جب نیا چلتا ہے تو سابقہ مضمون کا اعادہ ضروری ہے. میں جو درس میں گزشتہ سبق پھر دہراتا ہوں یہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے. اب دیکھو قرآن تیسری مرتبہ پھر وہی عنوان قائم کر رہا ہے کہ مسئلہ ایک ہے اللہ کی توحید اور اس پیغمبر کی صداقت رسالت, اور ہٹ درم وہی پرانے ہیں جن کو مذہبی گھمنڈ حاصل ہے اس کا رد. واتقوا یوم اللہ تجزی نفس عن نفس شیئا, بچو اس دن کے آنے سے جو کام نہیں آئے گا ایک دوسرے کو کچھ بھی. ولا یقبل منها عدل, یہاں پر تاوان پہلے, کبھی جرمانہ پہلے ہوتا ہے کبھی سفارش پہ. ولا تنفع شفاء, نہ فائدہ دے گی کسی کو سفارش. ولا هم ينصرون, مضمون رو بترقی. وہاں بنی اسرائیل کو صرف موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کی یاد دہانی کرائی, اب حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے جو بڑے پیغمبر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام, ابو انبیاء بنی اسرائیل اور امام الموحدین, ان کا ذکر جمیل. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, یاد کرنے کا ہے جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے چند کلمات کے ساتھ. فَأَتَمَّهُنَّ, حضرت ابراہیم نے پورے کر کے دے دیے. مشہور یہ ہے کہ یہ 10 چیزیں تھیں, خمسن فی الفوق و خمسن فی الاسفل, سر کے بال میں ماں اور داڑھی بڑی مونچھیں چھوٹی, براجم کی صفائی بغلوں کی صفائی اور اسی طرح نیچے جسم کے بھی, اور بعض ترک میں مسواک بھی مروی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح آزمائش ہے؟ اللہ تو فرماتے ابتلا ابراہیم ربو, یہ تو آزمائش نہیں ہے. تو آزمائش اس حیثیت سے کہ زندگی کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. ایک داڑھی مونڈے کو آپ کہیں کہ داڑھی رکھے تو اس غریب کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے پوچھو کہ آزمائش ہے یا نہیں. آزمائش کے بعد جب اسے نعمت ملتی ہے خوشی, اس سے پوچھو, وہ پہلے اس سے بالکل محروم تھا غریب, گزری ہوئی زندگی پر شرمندگی اور افسوس. لیکن حافظ ابن قیم اور ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ الابتلاء صبر, یہ ابتلاء ان 7 آزمائشوں کا نام ہے. قوم اور اپنے اب کے ساتھ مقابلہ سورت انعام میں. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, بیوی اور بچے کو مکے کے جنگل میں چھوڑا سورت ابراہیم, بادشاہ کا مقابلہ کیا سورت بقرہ. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, آلہائے باطلہ کا رد سورت انبیاء, قوم کا رد سورت شعراء, قوم کے مقابلے میں مسئلہ توحید پر استقامت سورت عنکبوت, اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کا ذبح سورت صافات. الابتلاء صبر, یہ 7 مقامات پر قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کی آزمائش ذکر ہوئی ہے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, یاد کرنے کا ہے جب جانچا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے, بِكَلِمَاتٍ, چند کلمات دے کر, فَأَتَمَّهُنَّ, حضرت نے پورا کر کے دے دیے. جب امتحان میں کامیابی ہو جائے تو ممتحن انعام دیتا ہے. دنیا میں ایک ادارہ ایسا ہے جن کے یہاں کوئی انعام نہیں, پورے پاکستان میں بھی کوئی اول دوم سومائے وفاق کی طرف سے کچھ نہیں, بلے لاکھوں روپے مجموعے پڑے ہوئے ہیں. خدا تعالیٰ نے یہ سمجھ ہی نہیں دیے کہ کسی فاضل کو، کسی ممتاز کو، کسی ملک بھر میں اچھے نمبروں سے پاس آنے والے کو کوئی تعزیت نہیں رہی، اس سے پیسے کم ہو جائیں گے. ویسے دنیا کا دستور یہ ہے کہ قابل لوگوں کو انعامات دیے جاتے ہیں. جب بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو سرخروئی عطا فرماتے ہیں. قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا کہ میں بنا رہا ہوں آپ کو لوگوں کا امام. امام اس کو رکھنا چاہیے جو امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہو، ایسا نہ ہو کہ امام ہو اور مقبول پاس ہوا ہو، امام ہو اور الراسب. طالب سے باپ نے پوچھے کہ سب لوگوں کے ساتھ مقبول، جید، جید جد، ممتاز، تیرے ساتھ لکھا ہے الراسب، اس کا کیا معنی؟ کہ بس یہ آپ کی دعا کی برکت تھی، میرے لیے خصوصی ڈگری بھیجی. کہ ابا جی آپ کی جو دعائیں نا صبح و شام وہ رنگ لائی ہے، الراسب ہو گئے. بوقت صبح و شود ہم چو روز معلومات، بوقت صبح و شود ہم چو روز معلومات. جب صبح ہو جاتی ہے تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے، جب نتیجہ آ جاتا ہے تو صلاحیت کا پتہ چل جاتا ہے. قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. مفسرین یہاں لکھتے ہیں بِالصبر والاستقامہ تنال الامامۃ فی الدین، بِالصبر والاستقامہ والیقین تنال الامامۃ فی الدین، یا تنال بھی پڑھ سکتے ہیں تنال الامامۃ فی الدین، قال ینال سے زیادہ بہتر ہے. جس قوم نے، جس فرد نے تکالیف پر صبر کیا اور حق پر استقامت اختیار کی اور اللہ پر یقین مضبوط رکھا، اللہ اس کو قوم کا مقتدا بنائے گا. یہ اللہ کی عادت شریفہ ہے، بالصبر والاستقامت والیقین تنال الامامۃ فی الدین. قال انی جاعلک للناس اماما، سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے سے پیغمبر ہیں، خدا کے معصوم اور مرسل پیغمبر ہیں، تو پیغمبری درجات قبول کرتی ہے. پہلے حضرت آرمینیا اور بابل کے پیغمبر تھے، اور پھر اب محمد رسول اللہ کو بھی حکم ہوا ان اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وجعلنا لهم لسان صدق علیا، ہم نے آنے والے لوگوں کو ان کے ذکر میں گویا کیا. امت محمدیہ جب نماز ختم کرتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. امام اس کو کہتے ہیں جس کی ضرورت دین میں ہر جگہ ہو. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، ایک ابراہیم علیہ السلام بیک وجود پوری امت سے بڑھ کر تھے. مفسرین نے لکھا والمراد بالامامت ہاہنا النبوہ، امامت سے مراد وہ رافضیوں کی امامت نہیں ہے، اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے اسلام میں، تفسیر مظہری. یا رب وجعلناہم ائمتین یہدون بامرنا، اور دیکھ ہم نے پیغمبروں کو امام بنایا کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے تھے. وجعلناہم ائمتا لما صبروا، صبر استقامت کے بعد امامت مل گئی، پتہ چلا کہ امامت ایک بہت بڑی دینی شان اور اعزاز ہے، کاش کہ لوگ اس نعمت کی قدر جان لیں. قال ومن ذریتی، حضرت نے فرمایا میری اولاد میں سے بھی، آئے ہیں. انبیاء کریم و رحیم ہوتے ہیں. رائے میری اولاد کو بھی مل جائے. حضرت کو شب معراج میں کہا گیا السلام علیک ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. تو آپ نے فرمایا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. خدا یہ سلامتیاں میرے علاوہ اور نیک بندوں کو بھی ملے. قال ومن ذریتی. حضرت نے فرمایا خدائے میری اولاد کو بھی. قال لا ينال احد الظالمین. اللہ نے فرمایا نہیں ملے گا میرا عہد پیمان بد چلنوں کو. ظالم عقیدے اور عمل کا نالائق. وضع الشیء فی غیر محلہ. تو جو توحید کے مقابلے میں شرک کرے اور سنت کے مقابلے میں بدعت کرے وہ تو امامت کا اہل نہیں ہے. اسلامی راج قائم ہوا تو پہلے دن عصر سے پہلے پہلے مبتدئین کو مسجدوں سے نکالنا پڑے گا. اور یہ ایسے واضح بدعتی ہے کہ مرجئہ اور قدریہ سے بدتر ہے. عملاً اور حالاً بدعت کر رہا ہے. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ظالم آدمی کو امامت شاع نشان نہیں. سبحان اللہ. ایک پیغمبر امتحان کے بعد جب ان کو انعام مل رہا ہے وہ سفارش کر رہا ہے لیکن اللہ نے فرمایا جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں بن سکتا. قرآن کریم میں ظلم شرک کو کہا ہے ان الشرک لظلم عظیم سورۃ لقمان. تو نتیجہ یہ ہوا کہ مشرک وہ امامت کا حقدار نہیں. اور احادیث میں بدعتی کو ظالم کہا ہے حدیث شفاعت میں حدیث کوثر میں. تو مشرک اور بدعتی یہ امامت کا حقدار نہیں. جب امامت کا حقدار نہیں ہے تو استاذ بننے کا لائق بھی نہیں. نہ اس سے نکاح پڑھوا سکتے ہیں نہ جنازہ نہ کوئی اور. لا ينال احد الظالمین. اللہ کی بے شمار رحمتیں ہو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر جنہوں نے جرت کر کے لکھ دیا لا ارى الصلاۃ خلف المبتدی. میں بدعتی کی اقتداء میں نماز کا بالکل قائل نہیں. الاختیار پہلی جلد صفحہ 58. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ. یاد کرنے کا ہے جب ہم نے مقرر کیا بیت اللہ مَثَابَةً لِلنَّاسِ جائے اجتماع لوگوں کے لیے. وَأَمْنًا اور امن کی جگہ. مَثَابَة صَابَ يَسُوبُ سے. صَابَ يَسُوبُ کے معنی آتے رجا یرجو یعنی ہر شخص ایک نہ ایک دن وہاں پہنچے گا. خدا تعالیٰ بار بار جانا نصیب فرمائے. اور وہ امن ہے. من دخلہ کان آمنا. جس نے کعبے کا طواف کیا حدیث میں ہے قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا. بنائیے ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو جائے سجود. رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ شریف کے ارد گرد طواف کر رہے تھے. تو جب مقام ابراہیم آیا حضرت نے فرمایا کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف سے فارغ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی. یہ حضرت عمر نے کہا مجھے بھی تو فرمایا لم عمر. مجھے تو نہیں کہا گیا. جب دوسرے شوط میں حضرت تشریف لائے تو وہی آ گئے. اسی طرح اس سے پہلی جو آیت گزری قل من کان عدوا لجبریل وہ بھی حضرت عمر کی موافقت میں نازل ہوئی. اور یہ بھی حضرت عمر کی موافقت میں. قرآن کریم میں 28 آیات ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں اتری. جلال سیوتی نے رسالہ لکھا ہے الیان و تمر فی موافقات عمر لیکن آیتیں کم لکھی ہے 20 28 بنتی. اور آپ گنے انشاءاللہ پوری ہوگی. اور ہم نے بنایا بیت اللہ کو جائے اجتماع لوگوں کا. جائے اجتماع سے بعض فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ کعبہ شریف میں اگر کوئی آگے گزرے نمازی کے تو شاید امر مخفف ہے اگر کہ ہمارے مذہب میں اجازت نہیں. وہ امن و جائے امن, دنیا کے اندر بھی معمول ہوگا اور آخرت کے اندر بھی اللہ اسے امن دے گا جہنم سے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, بنائیے ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو جائے سجود, نماز پڑھنے کی جگہ. چنانچہ طواف کے بعد دو رکعت واجب ہے جس کو دوگانہ طواف کہتے ہیں. مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے تھے. یہ ایک پتھر تھا, اس پتھر پر حضرت کھڑے ہوتے تھے اور جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی تھی وہ پتھر خود ہی اونچا ہوتا تھا, کچھ باندھنے واندھنے کی ضرورت نہیں تھی. اور اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر اور گارا دیتے تھے اور حضرت وہاں لگاتے تھے. چنانچہ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشان ہیں. وہاں کی حکومت نے اس کے ارد گرد شیشہ لگایا ہے بہت مضبوط, اور لوگ آ کر کے اس کو دیکھتے ہیں, اور دیکھنا چاہیے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں سرور رکھتے ہیں. تو ایک اس دفعہ دیکھا کہ ایک مصری آیا, اس نے اس کو ہاتھ لگایا. مصریوں سے بہت ڈرتے ہیں سعودی, ایسا ڈرتے ہیں کہ پوچھو نہیں, جیسے باپ سے بیٹا ڈرتا ہے. تو وہ شر تو اس کو غصہ ہو گیا, لا حول ولا قوۃ ایش لا حول ولا قوۃ متخذتا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى لا تقرأ القرآن یا حمار. خوب غصہ ہو گیا, شر تو بھی جڑ گیا. اس نے کہا خدا فرماتے کہ پکڑو اسے, تو کہتے کیوں پکڑ. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى. مصری مجھے کہتا ہے آپ نہیں سمجھا تو شیخ اس کو. میں نے کہا یہ احمق ہے, یہ سمجھے گا نہیں. وہ غریب خالی دیکھ رہا تھا اور شرطے نے سمجھا کہ یہ سب جگہ ایسے بدگمان ہو گئے. وہ عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل, اور ہم نے عہد کیا تھا یعنی پکی بات کہی, مضبوط حکم دیا تھا ابراہیم و اسماعیل کو, ان طہرا بیتیا کہ پاک رکھیے دونوں میرا گھر. دو پیغمبروں کو حکم ہوا ہے کہ میرا یہ گھر جو بن رہا ہے یہ پاک صاف ستھرا ہونا چاہیے. تو مسجد کی طہارت و نظافت کی ذمہ داری انبیاء علیہ السلام کی, اور مساجد کی نظافت و تطہیر کا منصب یہ بادشاہوں کا ہے. علماء اور ائمہ, مشائخ اور محتمیمین اور منتظمین, ان کا فریضہ ہے کہ مسجد کا خیال رکھیں. یہ نہیں کہ مؤذن صاحب کہے کہ جی خادم آ جائے, ہم سب خوددار. نگرانی صحیح کرنا, کام لینا, یہ بھی فریضہ ہے. دا طالبان و جماعت لکھوا میں خوش لنگشی, یہ وجہ کہ بڑتن بڑھتا ہے, بڑھ رہے کہ برتن جڑن دی نہیں بسنگا سوتو عارت کی. مسجد کے قریب مکان مشہور ہے کہ منحوس ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ کی آواز, اذان کی آواز وہیں سنتے ہیں, تلاوت وہیں سنتے ہیں, نماز میں فوراً پہنچتے ہیں. منحوس اس لیے ہے کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور یہ گھر میں گانوں میں لگا ہوا ہے, مسجد میں جماعت کھڑی ہے اور یہ گھر میں رنگ رلیاں کر رہا ہے. وہاں پر اللہ کے نیک بندے صفوں میں بیٹھے ہیں, ان کے گھر میں دعوت ہے, دسترخوان لگا ہوا ہے, یہ خدا کے گھر کی توہین کر رہا ہے ہم وقت, اس لیے اللہ اس پر نحوست ڈال لے. اسی طرح طلباء اگر مسجد کا ادب نہ کرے اور احترام نہ کرے تو اپنا انجام دیکھ لے ذرا, کہاں کتنا دور جا کے گریں گے. اس میں کسی کی لاڈ ناز نہیں چلے گی. یہ دیکھو اتنے بڑے نازنین پیغمبر, فرمایا تم دونوں مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھو. آئے آئے. ابن ماجہ میں 15 چیزیں ذکر ہوئی ہے. لا تنبغی فی المساجد, کچا گوشت نہ لے کے جاؤ, یعنی بدبو والی چیز نہ لاؤ, پیاز لہسن کھا کے نہ آؤ کہ ہیک نہ پھیلے, تیر اور تلوار خنجر اور اسلحہ جو دوسروں کو نقصان دے سکتا ہو اس کو لے کے نہ ہو. اور مٹی اور کاغذ, ریت اور روڑے یہ مسجد میں نہ گراؤ. ولا یتخذ المسجد ممرا, مسجد سے گزرو نہیں کسی باورچی خانے کے لیے, وہاں سے یہاں اول سہر اخرے تا دی زہر دا پارا دخلے دا کور بے دبیو کر روڑے گا دا زہر دی. اور باورچی خانے سے پھر کمرے میں یوں چلا گیا. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. لا یتخذ المسجد ممرا, مسجد سے گزرنا منع ہے. اس کے لیے پورا راستہ کھولا چھوڑا ہے تاکہ آپ وہاں سے آئے اور جائے. اور میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا ہے کہ دونوں طرف دیوار کھڑی کرو اور گیٹ لگواؤ, یہاں بھی گیٹ اور وہ بند, اور یہاں بھی گیٹ اور وہ بند. صرف وہ کھلا ہوگا تاکہ زندہ باد رہے دیوبند. کیوں کہ زنا سے مہامت نہیں جاتی تھی اور چماتا گوری دینی سے میں دہشت ہوئی نہ مسئلہ مالی کری ہوا شرمے گئی میں کہ زماں مسئلہ جی عمل پہ ہونا کرے لکھو شاعری علیہ السلام نے چما گوری سے دخوری جمع اس میں راغواڑی کون سی دو رکعت ہے؟ دو رکعت مولانا صاحب سے ڈرنے کے لیے سلا تو خوف پڑ رہا اور بعد اندر چلے کیا کر رہے ہیں کتاب لا رہا ہوں. اچھا جی چلو خیر. وہ ایک خرگوش جو ہے نا ایک جھاڑی سے نکلی اور دوسری جھاڑی میں بھاگی, وہ شکاری کے پاس ڈر لاتا وہ دوڑا لیکن میں خرگوش نکلا. شکاری نے اپنے ڈنڈے کو بھی دیکھا, خرگوش کو کہا اگر یہ جاڑی ہے اور وہ جاڑی ہے اور تیری وہاں سے یہاں تک دوڑ دھوپ ہے تو تیری کمر آج بھی ٹوٹی اور کل بھی ٹوٹی. تو میں تو ذہن میں رکھتا ہوں کہ آج اس نے غلط بیانی کی, دو دن بعد پھر پکڑا جاتا ہے تو پھر وہ پہلا والا بڑاک بھی اس پہ نکال لیتا ہوں, پورا حساب کو ذرا برابر کروں. آئے زمان تو ہمیں بھی اذیت نہ پہنچا اور اپنے لیے بھی عذاب نہ بناؤ. اور صرف یہاں نہیں, دنیا کے جس سرزمین پر تم ہو تم تو علم پڑھنے آئے, وہاں مخلوق کو ہدایت دو کہ ہاں اللہ کے گھر کا ادب و احترام بہت ضروری ہے. یہ کوئی آپ آمدن نہیں کرتے, سستی اور غفلت ہے. اس لیے ہمیں حق ہے کہ ہم بر وقت تنبیہ کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَعَهِدْنَا, ہم نے پکا عہد کیا, الی ابراہیم و اسماعیل, حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ, ان طہرا بیتی کہ پاک صاف رکھیے میرا گھر. سبحان اللہ, پوری دنیا کی مساجد خانے خدا کے لگی. یا اللہ, بڑے سے بڑے بادشاہ اور ولی کے گھر کو بھی آپ بیت اللہ نہیں کہہ سکتے لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے. وہ ہمارے مولانا ہے, مولانا فضل ربی صاحب کے والد, انور شاہ کے نانا مولانا محمد غلام صاحب. تو ایک دن سامنے بیٹھے ہوئے تھے, ایک کام ہو رہا تھا, آنسو تر تھر رو رہے تھے. میں فوراً آیا, میں نے کہا خیریت ہے؟ کہہ رہے ویسے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے, گورنر صاحب کا بن رہا ہے, وزیر اعلیٰ کی کوٹی بن رہی ہے, فلاں خدا کا گھر جہاں کہیں ہے وہ اللہ کا گھر. اور مسلمان کے دل میں عظمت اور محبت اللہ نے ڈالی. ہمارے استاد حضرت اقدس مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے. ایک دن فرمایا کہ میری بہت آرزو اور خواہش ہے کہ ایک ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں ویران مسجد ہو اور میں خود وہاں پر جھاڑو دوں, پتھر روڑے ہٹاؤں, پھر پانی لا کے چڑکاؤ کر لوں, پھر وہاں چٹائیاں ڈالوں, پھر اذان دوں, لوگ آ جائے. جب لوگ آ جائے تو فرمائے بس میں وہاں سے چلے جاؤں, بس مسجد آباد ہو گئی. اور حضرت پھر آنسو سے روتے تھے کہ کاش کہ یہ میری آرمان کب پوری ہوگی. دلی خواہش ہے میری کہ ویرانوں کو آباد کر لو. مسجد کی طہارت اور مسجد کی آبادی دو قسم کی ہے. ایک ظاہری ہے کہ اس میں کاغذ نہ ہو, روڑے نہ ہو, کل میں نہ ہو, قلم کے تراشیرے, اور اس میں بیجا تیپائی نہ رکھی ہوئی ہو, نمازیوں کے آنے جانے میں سہولت ہو, اس میں بلند آواز نہ ہو، اس میں شور شرابا نہ ہو، اس میں ایسی چیزیں نہ لائی جائے جس سے نمازیوں کو اور ملائک کو زحمت ہوتی ہو. سبحان اللہ. یہ ظاہری طہارت اور پاکی یہ بھی ضروری ہے، علماء نے واجب لکھا ہے اس کو. اور ایک باطنی آبادی، ہاں کہ مسجد خوب بن جائے نمازیوں کی سہولت کے لیے، گرمی کے لیے پنکھے ہو، سردی کے لیے باؤنڈری ہو، چھت اور دیواریں ہو. باطنی طہارت کہ اس میں علم اور دین کا چرچا ہو. مسجد میں جب دین ہو اور بروقت بیان ہو تو مسجد میں دین اسلام کی روح موجود ہو گئی. جس طرح ظاہری کوڑے کرکٹ سے، خس و خاشاک سے مسجد کے آداب میں فرق آتا ہے، اس طرح مسجد میں مشرکین اور مبتدئین کے مسلط ہونے سے بھی مسجد کی مطلوبہ عزت اور اکرام غارت ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ان سے مسجدوں کو پاک صاف رکھنا اور ایسے جدوجہد کرنا کہ معاشرے میں مبتدئین یا تو مسلمان ہو جائے اور یا مسجدوں سے نکل جائے. وہ تمہیں مسجدوں سے نکال رہا ہے اس لیے کہ آپ پر وقت پیغام نہیں نشر کرتے. لَأَنْ أَرَى نَارًا تَحْرُقُ فِي الْمَسْجِدِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَرَى فِيهِ مُحْدَثٌ يُحْدَثُ. آئے آئے، مسجد میں آگ لگی ہوئی جل رہی ہے، خدا نہ کرے یہ اس سے کم ہے کہ مسجد میں بدعات ہو رہی ہو. توبہ توبہ. وہ بدعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہے، وہ مسجد میں کیسے برداشت ہے؟ فقہا نے لکھا ہے تکرہ الکتابہ علی جدران المسجد، مسجد کی دیواروں پر لکھنا منع ہے. ہمارے دوستوں نے دریافت کیا گیا اللہ کے اسماء حسنہ لکھیں گے، میں نے کہا چھوڑو، بس ایسی سادہ بناؤ. معارف السنن جلد ثالث، کون سی جلد بتائی تو، صفحہ 301، البحر الرائق، کتاب الوقف، تمام فتاوی معتبرہ بری پڑی ہے. ہمارے مفتی صاحب نے دارالافتاء کے، وہ بھی عجیب جاپانی مفتی، اس کو جگہ نہیں مل رہی کہ مسجد کی جگہ نہیں مل رہی. میں رات کو یاد آیا تو کتابیں کھولنے شروع کر دی، 15 کتابوں کے حوالے اسی وقت نشان لگائے. ساڑھے گرانکار درد رہتے مفتی جڑی تو بہ، یہی تو کمال تھا مفتی محمود کا. دنیا حیران تھی کہ یہ کتابیں کب دے گی، جو مسئلہ کسی کو نہیں ملتا تھا وہ مسئلہ نکال لیتا. بس کوئی خاص بات تھی. مخدوم محترم مولانا یوسف لدھیانوی مرحوم نے بھی ایک دن مجھ سے کہا کہ میں بھی اس کا ماہر ہوں، آزماؤں. تو میں نے ایک مسئلہ فیض الباری کا پوچھا، 18 سال بعد مجھے بتایا، اب تم بتاؤ. میں نے کہا میں تو دیکھ کے آیا جگہ بتایا. اللہ، تو طالب علموں اور ہمارے جو فضلاء بھائی ہیں ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ وہ مسلسل مطالعہ رکھیں. مسلسل مطالعہ دو قسم کا ہے، ایک ضرورتاً ہے کہ مسئلہ پیش آئے پھر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، اگر ہمت مردانہ ہے تو پھر دن رات کو نہ دیکھیں، مسلسل دیکھیں. بعض لوگ دیکھ دیکھ کے بس تھک گئے جی، ہوگی تھک گیا، مسئلہ نہیں ملا تو غیرت پیدا کرو. امام مسلم مسئلہ دیکھتے دیکھتے انتقال کر گئے لیکن مسئلہ دیکھنا چھوڑا نہیں. اس لیے بر وقت کتابیں دیکھو، بر وقت. اور دارالافتاء میں جو لوگ بیٹھتے ہیں اور ان کو مسئلہ نہ ملے تو ان کو رینجر کے حوالے کر دینا چاہیے. ان کا اور کوئی کام ہی نہیں، ایک ہی دکان ہے ان کا. ایسا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، بنائیے مقام ابراہیم کو جائے سجود. واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل، ہم نے ان دونوں کو تاکید کی، ان طہرا بیتیا، آئے آئے، کہ پاک رکھیے میرا گھر. لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاكِفِينَ اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكْعِ السُّجُودِ اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. کعبہ شریف کے اندر طواف بھی ہے اور اس میں اور دیگر مساجد میں اعتکاف بھی ہے. طواف صرف کعبۃ اللہ کی خصوصیت ہے، دنیا کے کسی کونے کانچے کسی متبرک چیز کا طواف جائز نہیں. اور رکوع سجود سے مراد پوری نماز ہے، ذکر الاہم اور مراد اس سے پورا کا پورا. یہ مسجد کے مقاصد ہے، نماز، عبادت، تلاوت، ذکر اللہ. مسجد کے بہترین اعمال میں سے علم ہے. اللہ، امام ابو حنیفہ درس دے رہے تھے اور ذرا آواز بلند ہو گئی تھی تو امام اوزائی گزر رہے تھے، فرمایا کہ اطرف و صوتک فی المسجد، اتنا اونچا پڑھا رہے ہو. تو حضرت نے فرمایا ہم لا یفہمون دونہ، کم سمجھتے ہی نہیں. تو کوئی اور آدمی ساتھ جا رہا تھا، اس نے اوزائی سے کہا کہ آپ نے کتنا بڑا اعتراض کیا اور ابو حنیفہ نے جواب ہی نہیں دیا. تو اوزائی نے کہا کہ وہ احمق، اس نے تو پورا جواب دے دیا. میرے اعتراض کا مقصد یہ تھا کہ بلا ضرورت ہے. حضرت نے فرمایا نہیں، ضرورت ہے، جب ضرورت پیش آئی تو لاؤڈ سپیکر بھی کم پڑ رہا. الحمدللہ. وہ فقہا کا کلام فقہا سمجھ سکتے ہیں، صفحا احمق کیا سمجھیں گے. اوزائی کی تسلی ہو گئی جب حضرت نے اتنا فرمایا کہ ہم لا یفہمون دونہ، اس سے کم آواز سے کہ یہ نہیں سمجھ. ہمارے مولانا صاحب سے پڑھا تو پڑھ دیا، میں نے طالب علم سے دیکھ کیا ہو، یہ کیا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہا ہے. لڑائی نہیں ہے، سارے سے اس طرح سمجھاتے ہو. دنیا کے اندر عجیب طریقے. شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک، وہ اتنی بلند آواز سے پڑھاتے تھے کہ دیوبند میں باقاعدہ ان کے لیے علیحدہ دور درسگاہ بنائی گئی تھی. دیوبند کے استاد سے ہم وہاں پڑھا چکے تھے. اور بعض بزرگ ایسا پڑھاتے ہیں کہ جس صرف سامنے وہ سنتا ہے، باقی لالا خان دینا اس سن بوئی. یا خدا، یا ہر گلے را رنگ بوئی دیگر است. اس میں اختلاف ہے کہ مسجد میں ذکر وغیرہ کی آواز بلند ہو سکتی. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مرقات کے حوالے سے منع لکھا ہے، لیکن آخر جا کر ایک اور مقام پر حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ مسجد کی آبادی میں سے ذکر بھی ہے، اور جب مقصود ترغیب اور تشویق ہو، نہ کہ تشویش مسلین آزا للعلماء، تو جائز ہے. جب مقصود ذکر بالجار سے ترغیب اور تشویق ہو، نہ کہ تشویش مسلین ہو، تو بالکل جائز، بلکہ بعض اوقات افضل ہے. بہتر یہ ہے کہ اس قسم کے مجالس باہر ہوں، اور علم، مطالعہ، درس، یہ بھی مغز اسلام ہے. کیونکہ فقی واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، جب عبادت مسجد میں ہو سکتی ہے تو فقہ کا درس، اور جب فقہ کا درس ہو سکتے تو قرآن و سنت کا درس. یہ مسجد کے عین آداب اور عین مغزہ اور روح ہے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ مغلیہ بادشاہوں نے احسان عظیم کیا کہ ہندوستان کے طول اور عرض میں بہترین مساجد بنوائی. فجزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء. لیکن ایک کمزوری رہ گئی کہ انہوں نے مسجدوں میں مدرسے قائم نہیں کیے، تو مسجدیں سیرگاہیں بن گئی اور تماشا گاہ بن گئی. اگر مسجد میں طلباء رہتے ہو تو کوئی گزر سکتے ہیں، وہاں سے کوئی غلطی کر تو لے، خدائی فورس موجود ہے. الحمد للہ. پل آر سے جی گئی وہ بل سڑے خبر نبی دن فری دیا دا فوجی با خبر ہے لگا دا کور خامر پل آر سے کہ خبر سڑی جو اس حمق کے نا سنگا نا سنے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرنے کا ہے جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے رب جعل ھذا بلدا آمنا، اے پروردگار بنا اس کو شہر امن والا. دیکھو ہاں بنا اس کو شہر, پہلی بات یہ, پھر آمنن, پھر امن والا. شہر ہو اور امن نہ ہو, اس شہر میں امن کہاں ہے؟ ہمارے کیسے قیمتی بزرگوں کو قتل کیا, آئے ہائے. مولانا حبیب اللہ مختار جیسے محقق محدث, مولانا عبد السمی صاحب جیسے کارآمد انسان, مولانا محمد بنوری جیسے اولیاء اور بزرگوں کی اولاد, مولانا انیس الرحمان جیسے پانچ انسان, شیخ الحدیث وقت, اور مولانا یوسف لدھیانوی مرحوم جیسے قابل قدر شخصیت. وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے, پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر. بڑی مشکلوں سے یہ لوگ تیار ہوتے ہیں, لیکن شہر ہے اور امن نہیں ہے. ورزق اہلہ من الثمرات, اور دیجئے یہاں کے لوگوں کو پھلوں میں سے روزی. چنانچہ مکہ مکرمہ کے بازاروں میں جب سویرے آپ نکلیں گے, کیلے رکھے ہوئے ہوں گے لبنان سے آئے ہوئے, آم رکھے ہوئے مانجو پاکستانی, پاکستان کے آم, بیر رکھے ہوئے ہیں الجزائر کے. ہر ہر ملک کا پھل ایک دکان میں میں نے گنا, 47 ملکوں کا پھل رکھا ہوا. میں نے کہا خدا ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ نے کیسے قبول فرمائی. ایک تربوز میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ کتنے کا ہے شیخ؟ جو آپ دیں گے وہ دے. میں نے 100 ریال دیے, میں نے کہا نہیں نہیں صرف 5 ریال. تربوز تھا 32 کلو, اٹھا نہیں سکتا تھا. اپنے نوکر سے کہا کہ شیخ جہاں رہتے ہیں وہاں رکھ کے آؤ. ہم جتنے دن وہاں رہے وہ تربوز نہ خراب ہوا نہ ختم ہوا, کاٹتے گئے اسے کھاتے گئے. امام ابو داؤد کا وہ بات یاد آئی جو حضرت نے فرمائی کہ میں نے سجستان کے اندر ایک خربوزہ دیکھا تھا جو اونٹ کے اوپر دونوں طرف رکھا ہوا تھا, ایک خربوزہ. عجائب میں سے تب تو ذکر ہوا, عام خربوزے جو صدر میں پڑے کون ذکر کرتا. 32 کلو کا ایک تربوز. اور اس نے مجھے کہا یہ تو آپ دیر سے آئے, کل آتے پرسوں تو میں آپ کو منو سے زیادہ دیکھا تھا. فتبارک اللہ احسن الخالقین, خدا تعالیٰ کے ایک پیغمبر نے دعا فرمائی کہ اللہ یہ جو جنگل اور دشت ہے یہاں لوگ طواف کرنے آئیں گے, کھائیں گے کیا؟ تو پیغمبر جب کھانا مانگتے تو پھر گٹھیا نہیں مانگتے, فرمایا پھل ہی پھل کھلا. سبحان اللہ, پھل ہی پھل کھلا. علماء نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ثمرات کے معنی ہیں اعلی کل شے, ہر چیز کی بہترین کوالٹی. کپڑا اتنا بہترین, پاکستان کا بنا ہوا کپڑا جو پاکستانیوں نے نہیں پہنا وہ وہاں آپ کو ملے گا بہترین, جاپان کو شرما دیتا ہے. اور استاد محترم حضرت اقدس مولانا عبدالحنان سے بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ, حضرت فرماتے ہیں کہ 1958 میں جب میں گیا تھا, 58 میں, جبکہ میں صرف 3 یا 4 سال کا تھا, تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی 1 ریال کا 1 کپ چائے اور 1 ریال کی 1 روٹی, اور اب جب ہم جا رہے ہیں 1420 میں, 2000 میں, تو بھی 1 ریال کی 1 روٹی, وہ تمیز, بے تمیز, اور 1 ریال کی 1 کپ چائے. صدی گزر گئی ہے لیکن وہاں کے ریٹ نہیں بڑھے. ایسے غیرتی حکومت, حکومت ہو تو ایسی جیسے حرمین کی ہے. اور پراپیگنڈا کرنے والوں شرم کرو, ان کے خلاف باتیں بنانے والے شرم کرے گا. خدا نے ان کی وجہ سے پوری دنیا کو توحید و سنت دیکھا سکھایا ہے. ہمارے استاد حضرت بنوری فرماتے تھے وہاں کا عوام اور دوسری دنیا کے اولیاء برابر نہیں, وہاں کے عوام میں حد درجے صلاحیت ہے. ایک دکان پر میں گیا جب خریدنے, جبوں میں شوقین ہے, تو میں نے سمجھا کہ 30-40 ریال کا ہوگا. اس نے ایک جب دکھایا, میں نے پوچھا کہ کتنے کا؟ اس نے کہا 300 ریال. تو میں واپس اتار کے اس نے کہا واللہ الا ترضا, اتارنا نہیں. میں نے کہا 300 ریال پر تو ہم یہاں 15 دن گزارتے, ہمارے پاس اتنے ریال کہاں ہے؟ مجھے کہا آپ انتظار کریں میں آتا ہوں. چپل پہن کے گھر گیا اور اپنے والد سے کہا کہ ایک عالم پاکستان سے آیا, اس نے جبہ پہنا ہے بہت اچھے لگتے ہیں, تو اس کو باپ نے کہا کہ وہ جتنے جبے ہیں پورا درجن اٹھا کے دے دو. پورا درجن اٹھایا میں نے کہا نہیں, صرف ایک مشکل سے. پھر وہ ایک دوسرے دن میں نے پیچھے لے آئے, یہ دو تو رکھ لیں آپ, آپ سخاوت دیکھے گا. ایک عوام بالکل لیتے ہی نوجوان بیٹھا اس طرح لڑکا, اس نے کہا نہیں آپ کو بہت اچھا لگتا ہے, نہیں اتاری آپ.
بھائی ساتھ اس زمانے میں یہ عراق اور سعودی عرب کی لڑائی ختم ہو گئی تھی, بس وہ ختم ہو گئی تھی اور ہم عمرے کے لیے گئے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا پیش آیا. واللہ العظیم ٹیکسی ڈرائیور کا پہلا جملہ کہتے کان بلا ولیکن دفع اللہ عنا ببرکت بیتہ, بہت بڑی آفت تھی لیکن اللہ نے ٹال دی. میں نے کہا دیکھو موحد کو دیکھو, تمام نسبت ختم کر دی, ایک اللہ کو جانتے ہیں, کہتے اللہ نے بلا ٹال دی, بس ختم ہو گئی. ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ ہم بیٹھ گئے, وہاں یہ دستور ہے کہ جس جگہ آپ سوار ہوں گے وہیں آپ کو اتاریں گے واپس آ گئے. تو حرم شریف کے اور جہاں ہم ٹھہرے تھے اس کے درمیان میں ہم بیٹھ گئے. واپسی پر میں نے اس کو کہا کہ ہمیں بہت سخت گرمی تھی, بالکل گاڑی سے باہر آدمی فوت ہو رہا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ چند قدم وہاں اتارو. اس نے کہا واللہ لا یمکن, یہ نہیں ہو سکتا, جہاں آپ بیٹھ گئے ہیں ادھر ہی اتارو. میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ نہیں آپ وہاں لے جائیں, اس نے کہا کہ نہیں. تو میں نے اس کو کہا اور تمہارے وہ اخلاق کہاں چلے گئے جس پر قرآن فخر کرتا ہے, کیا بلائے مصیبت کے لوگ آئے ہو. بس یہ کہنا ہی تھا, تھر تھر آنسو سے زار و قطار رونے لگا. ہم مجھے کہتے ہیں شاہ شیخ واللہ افکر آپ مجھے معاف کر دیں, میری وجہ سے یہاں کے لوگ بدنام ہو رہا ہے. اور وہاں لے جا کے اتارا, ایک پیسہ نہیں لیا. میں نے بہت دفعہ اس کو ہاتھ جوڑے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے زیادتی ہو. اس نے کہا نہیں نہیں آپ کو تکلیف ہوئی, آپ معاف کریں. اور روزانہ جب تک میں وہاں ٹھہرا گاڑی لا کے وہاں, شیخ ترید انتظر حاضر, کہیں جانا ہے گاڑی حاضر ہے, جیسے دوست بنا ہوا ہے. اور بار بار مجھے کہتے تھے کہ میری بد اخلاقی معاف کر دے, مجھ سے بہت بڑی زیادتی ہوئی. ایسی مبارک دعائیں ان کو لگی ہے. ورزق اہلہ من الثمرات, دیجئے یہاں کے لوگوں کو روزی پھلوں میں سے. من آمن منہم باللہ والیوم الاخر, جو ایمان لائے ان میں اللہ و آخرت کے دن پر. حضرت ابراہیم نے امامت مانگی تھی اپنی اولاد کے لیے, تو اللہ نے کہا جو اولاد ظالم ہوگی ان کو نہیں دوں گا. تو حضرت نے اس میں بھی احتیاط فرمائی کہ مسلمانوں کو تو کھلا, تو اللہ نے کہا قال ومن کفر, نہیں کھانا وانا تو کافر بھی کھائے گا, بدتی بھی کھائے گا, مشرک بھی کھائے گا. فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا, اس کو تھوڑا فائدہ دوں گا. ثُمَّ أَسْطَرُهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ, پھر اس کو پریشان کر کے پھینک دوں گا جہنم کے عذاب میں. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور ناکار بازگشت ہے وہ. اب تعمیر شروع ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے جاؤ اور کعبہ شریف کی تعمیر کر لو. کعبے کی تعمیر اول ملائک نے کی ہے, پھر حضرت آدم نے طوفان نوح کے ساتھ جو اکھڑ گیا, اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ حضرت آپ بنائیں. کہتے ہیں کہ صرف بنیادیں نظر آ رہی تھی اور کوئی چیز نہیں تھی. تو ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ کر کے اور بیت اللہ کی تعمیر شروع فرمائی. مسجدوں کی تعمیر اور اس میں حصہ لینا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. ہائے ہائے, میں نے ایک بڑے آدمی کو یہاں کہا کہ بھئی ایک ٹرک سیمنٹ بھیجو, تو ممکن ہے اس وقت اس غریب کو بعض اوقات بڑا آدمی نظر آتا ہے لیکن ہاتھ تنگ ہوتا ہے, کسی کو بدگمانی تو نہیں کر سکتے. اس نے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کہی. ایک چھوٹا بچہ محلے کا پیچھے کھڑا تھا, وہ بہت قریب آیا. میں نے اسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے ہٹا. مغرب کے وقت آیا اور ایک ٹرک سیمنٹ کے پیسے لے آیا. میں نے پوچھا کہ, کہنے لگے صبح آپ نے اس کو کہا نا اور وہ تیار نہیں ہوئے تھے. میں نے گھر جا کے امی کے سامنے بہت رویا کہ دیکھو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, تو مولانا صاحب نے ان کو کہا مجھے نہیں کہا, مجھے کہتے تو میں دو ٹرکوں کا انتظام کر رہا. تو ماں نے اس کو چھڑی دی, اپنے زیور دے دیے کہ یہ بیچ کے آؤں اور اپنی آرمان پوری کروں.
اللہ
مجھے وہ نظارہ یاد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو کامل و اکمل پیغمبر تھے, اسماعیل علیہ السلام لڑکپن میں تھے اور حضرت ساتھ لے گئے کہ چلو کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے, تو وہ معصوم بچے بالکل, کبھی آپ کو دکھاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے, وہ کہیں سن رہا ہوگا درس میں بھی آتا ہے, لیکن خدا تعالی نے دل میں کیسی محبت اپنے گھر کی ڈالی اور پھر اس ماں پر بھی آفرین ہے کہ اس نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی, پیسے تو ویسے ہی ضائع ہوتے, اپنے بچے کو تسلی دی کہ ابھی مجھے زیورات کی ضرورت نہیں, جب تیری شادی ہوگی اور آ جائیں گے, بیچ کے آؤ. فیض یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل, یاد کرنے کا ہے جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیاد بیت اللہ کی, کیسا بہترین نقشہ ہے, خدا تعالی بنیاد سے بات کر رہے, اس لیے ہم ان کو نعام مدللہ کہتے ہیں, تاریخ کعبہ, معمار کعبہ, احوال کعبہ, بنائے کعبہ, برکات کعبہ, آداب کعبہ, اتنی تفصیل دونوں بنی اسرائیل میں نہیں جو یہاں ہو رہی ہے. یاد کرنے کا ہے جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیاد بیت اللہ شریف کی, سبحان اللہ, وہ اسماعیل اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی تھے. ربنا تقبل منا, اے پروردگار قبول فرما ہم سے. یہ ابدیت ہے کہ جتنا بھی بلند عمل ہو مگر شرط اللہ کی قبولیت ہے. اگر کوئی سات منزلہ مسجد بنائے اور 100 سال عبادت کر لے اور کروڑوں روپے خیرات کر لے اور اللہ کہے کہ میں راضی نہیں ہوتا, سب ختم ہو گیا, تو دعا فرماتی کہ ربنا تقبل منا, خدایا قبول فرما ہم سے, انک انت السمیع العلیم, بے شک آپ سننے والے خوب جاننے والے. ربنا وجعلنا مسلمین لکا, اے پروردگار بنا ہم کو تابعدار اپنے, ومن ذریتنا, اور ہماری اولاد کو بھی, امتا مسلمتا لک, ایک امت مسلمان تیری, تابعدار تیری. مسلمانوں کا ایک نام امت مسلمہ ہے, جیسے ایک نام مومنین ہے, ایک نام خیر امت ہے, ایک نام خیر الامم ہے. اور زندگی کو دیکھو کہ کہتے ہیں مسلم ہونا چاہیے, مسلم نہ ہو تو بس مسلمان ہی نہیں ہے. وہ جماعت الکافرین, نام رکھ دیا جماعت المسلمین اور ہے جماعت الکافرین. ان آیات کے منکر اور مہین, وارنا مناسکنا, اور دکھا ہم کو اپنے احکام, وتب علینا. مفسرین لکھتے یہاں مناسک سے مراد احکام حج ہے, اس عاجز و فقیر کے نزدیک احکام حج جمع آداب مسجد. وتب علینا, توبہ قبول فرما ہماری, انک انت التواب الرحیم, بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں. علماء دین فرماتے ہیں کہ یہ دعا حضرت نے شروع میں بھی فرمائی اور اخیر میں بھی, جیسے ایک عمل شروع ہوتا ہے تو ہمارے ہاں رواج کہتے ہیں دعائے خیر کر لیں, بزرگوں کو, محلے کے امام کو, معززین کو جمع کر کے کہتے ہیں ہم یہ کام شروع کرتے ہیں, ذرا آپ دعا کر لیں. دلا بسوز کے سوزی تو کار ہاں بکنت, دعائنی مشب دفا صد بلا بکنت. بعض لوگوں کی دعائیں وہ اللہ کے ہاں رنگ لاتی ہے, سبحان اللہ. ایک بزرگ یہاں آئے تشریف لائے, ہم ابھی حال ہی میں, میں نے کہا حضرت مسجد کی تعمیر نہیں ہو رہی, دعا فرمائے. کہا کب چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ابھی چاہتا ہوں, دعا فرمائے. اس کے چوتھے روز تعمیر شروع ہو گئی. یا اللہ, زندہ تابندہ بزرگ موجود ہے الحمدللہ, لیکن حکم دیا ہے کہ خبردار کے اس کا ذکر کر دیا. ربنا وبعث فیہم, اے پروردگار اٹھائیے ان میں رسولا منہم, تھے بھیج دے ان میں پیغمبر انہی میں سے, یتلو علیہم آیاتک, جو پڑھے ان پر تیری آیتیں. خدا کا شکر ہے اللہ کے کتاب کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے, پوری کتاب پڑھی جا رہی ہے. حضرت کا پہلا کام یہ تھا,
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو سکھائیں کتاب قرآن پاک کا درس تفسیر جاری ہے وَالْحِكْمَتَ اور سنت اور فقہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہے وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ فرمائیں تاکہ خانقاہوں میں جانے کی ضرورت نہ ہو قرآن و سنت یہ کام کر رہے ہیں نا خانقاہ بروزن جان کا صاحب دلیب مدرس آمد ز خانقاہ بشکست عہد صحبت اہل طریق را یہ میں نے نہیں لکھی گلستان 1956 میں شیخ سعدی نے لکھی ہے وہ فرماتے ایک آدمی خانقاہ والوں کو چھوڑ کر کے مدرسے میں آ گیا گفتم چه فرق عالم و عابد میان بود تا کر دی اختیار عزیزی فریق را میں نے پوچھا کہ ایک عالم میں اور ایک پیر میں کیا فرق تھا کہ ان کو چھوڑ کے یہاں آ گئے گفتو گلی میں خویش بدر می برد ز موج کہنے لگے وہ تو ساری اپنی دکان ہے اپنی پلاٹ ہے اپنی کالونی ہے اپنے پیسے اپنے اقرے اپنے فیسے اپنے معجون صفوف تماشے سب جمع ہو رہا ہے بس سب دکانداری چل رہی وَئی جہد می کند کے بغیرد غری کرا اور یہ سارا دن رات کوشش میں ہے کہ لوگ شرک و بدعت سے توبہ کر لیں لوگ مولانا اشرف علی کے نام کے تیل و معجون بیچ رہے ہم مولانا اشرف علی کے نام اور کام اور ان کے مقام کو اٹھانے والے ساڑا پھل باری الحمدللہ ربنا وباس فیہم دکانداروں کو اہل اللہ سمجھا جا رہا ہے عجب دور دیدم ذری پادشاہی کے للو و پنجو ہمیشہ سپائی خام خاکی ستم غصہ کوئی سا ربنا وباس فیہم اے پروردگار بھیج دین میں رسولم منہم پیغمبر انہی میں سے پیغمبر کا مقام کیا ہے کہ اقرا ٹیوشن سینٹر قائم کرے پیغمبر اس لیے آتے کہ فیس زیادہ لے لے اور بڑے بڑے پلاٹ اپنائے یتلو علیہم آیات کا دنیا کا وہ پیر مجھے بتائے جو قرآن پڑھا رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور پڑھائے ان کو کتاب اور سنت الحمدللہ سارا سال بخاری ترمذی اور تعطیلات میں قرآن اللہ کا فضل اور ساری دنیا کے علماء کا یہ مقام ہے کسی نہ کسی بہانے وہ قرآن و سنت پڑھا رہا ہے ہر عالم اس کو غذا روح و ایمان سمجھتا ہے لیکن پیر ان سے سینکڑوں میل دور جا کے گر پڑے ہیں ان کا یہ مقام ہی نہیں ملفوظات اور اپا ملفوظات ہو دے رہے لگم دادا چاہ ملفوظات ہو رہے ہیں قرآن آیا ایمان پیدا کا ملفوظات تو اس کے ذیل میں آ رہے ہیں الحمدللہ اور اس میں بھی سارے مل کر کے ہمارے ایک دن کے بیان کے برابر پورے مہینے میں نہیں کر سکتے بیان کریں گے کہاں سے مَن لَمْ يَتَعَلَّمْ فَمِنَيْنَ يُعَلِّمْ وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کر لیں تزکیت البواطن انسان کے مزاج میں مختلف حالات سے گزر کر مختلف کھانے کھا کر مختلف لوگوں سے مل کر مختلف موسموں کو سہ کر کچھ ایسی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس سے عقیدے میں یا عمل میں یا فکر آخرت میں کمی واقع ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے کئی طریقے ہیں پہلا طریقہ قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا دوسرا طریقہ تفسیر تیسرا طریقہ حدیث اور فقہ اور چوتھا طریقہ بزرگان دین کی صحبت سرانکوں پر کاملین کی صحبت اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کامل ہو ناقص نہ ہو جو اپنوں کے مقابلے کریں وہ کامل نہیں ہے شنیدم کہ مردان رائے خدا دلی دشمنا ہم نہ کردند تن میں نے سنا ہے سادی کہتے کہ اللہ والے تو دشمنوں سے بھی نہیں لڑتے تو راہ کے میسر شود ای مقام کہ با دوستانت خلاف است جنگ تم تو اپنی کی مذمت میں لگے ہوئے اس دن کسی نے پرچی دی تھی جمعے میں کہ وہ ہمیں تفسیر پڑھنے نہیں آنے دے رہے کہ یہ وہاں مت جاؤ پڑھنے میں نے کہا اس لیے کہ جادو ٹوٹ جائے گا ان کو پتا ہے کہ یہ سبق کسی نے پڑھ لیا تو پیر تو پیر کے پیر کا باپ بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا, پیر کا پیر ہو جائے تو الحمدللہ. انکا انت العزیز الحکیم, بے شک آپ خوب غالب اور حکمتوں والے ہیں. یہ کون ہے جی؟ یہ فلاں کا مرید ہے. یہ کون ہے جی؟ فلاں کا خلیفہ. یہ کوئی ڈگری ہے؟ خلیفہ ہے. کیا مطلب ہے خلیفہ کا؟ امام بنی فکن کا خلیفہ ہے, امام بخاری کن کے خلیفہ, ذرا نام بتائیں ان کا. مطلب یہ کہ خود لم یا بجھے, کوئی چیز ہے ہی نہیں, دو دبل پر رغبان یار سے ایک ہے خود. اس سے ہزار درجے بہتر ہے کہ کہے کہ یہ نور الرضا کا طالب علم ہے. کروڑوں درجے افضل ہے کہ کہے کہ یہ کافیہ پڑھنے والا ہے. یہ مقامات ہے علم کے, یہ کوئی مقام نہیں. اصلاح نفس کے لیے آپ کسی بزرگ کے قریب ہوئے, یہ تو پردے والی بات تھی. آپ نے اس کی دکان لگا دی, فلاں صاحب کا خلیفہ صاحب بیٹھا ہوا ہے, لوگ آئے, اے خلیفہ صاحب, فخر علمی مقامات پر ہے. علم کی بلندیوں پر تو کوئی اور فخر کرے گا, خود تو آدمی نہیں کہا کہ میں خلیفہ صاحب ہوں. وہ خلیفہ صاحب اپنے کیوں خلافت لی ہے؟ اس لیے کہ دکان چلے. نفس کی شرارت کے لیے نہیں, نفس کی شرارت کو بلند کرنے کے لیے. میں نے ایک شخص کو کہا کہ آپ اتنے دور آ کے بیعت ہو گئے, خیر تو تھی. کہنے لگے دنیا میں ایک طریقہ باقی تھا نفس کی اصلاح کا, اس کو بھی پیسوں کی نظر کر لیا. کہ مرید بہت بڑے بڑے ملکوں میں پھیلے ہوئے اور وہ پھر پیسے بھیجتے تھے. میں نے کہا یہ آپ نفس کے لیے کہا رہے ہیں, میں نفس بھرنے کے لیے بھیج ہوں. فلا حول ولا قوت الا باللہ. وہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب مثال لکھی. کہتے ہیں کہ ایک مرید نے خواب دیکھا اور پیر صاحب کو آ کے سنانے لگا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے دسوں انگلیاں جو ہے نا یہ پاخانے میں پڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا تم تو ہے ہی ایسے خراب, میں بہت کوشش کر کے تمہیں پاک کر رہا ہوں. کہا حضرت خواب اور بھی تو سن لے کہ آپ کی دسوں انگلیاں شہد میں ہیں. کہا بس یہ بزرگوں کی برکت ہے, ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے. کہا حضرت سن تو لے, وہ آپ کی دس انگلیاں میرے منہ میں میں چوس رہا ہوں, میری انگلیاں آپ کے منہ میں چوس رہے ہیں. مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں, پیر چپ ہو گیا. کیوں؟ کہ لوگ ان کے قریب آتے ہیں ہدایت سمجھ کر, جو ان میں کچھ خیر ہے وہ چوس لیتے ہیں, اور یہ ان کی جیب پر نظر رکھتے ہیں, وہ پاخانہ ہے وہ چوس رہے ہیں. سارا مقام غول داکا گی غول خوری. پیر صاحب کے مرید داڑھی مونڈے ہوتے ہیں, ان کو نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ مالدار زیادہ ہے, پیسے بند کر لے گا. جب یہ داڑھی مونڈے مرید کو نہیں کہہ سکتے کہ داڑھی مونڈے گناہ ہے توبہ کر رہی تھی, یہ اصلاح کس بات کی کر رہا ہے؟ تو ان کے گھر میں جو خواتین بے حجاب و بے پردہ ہیں ان کے بارے میں یہ ایک لفظ کہہ سکتا ہے؟ تو پیر کس بات کا ہے؟ پیر زر کا پیر ہے, پیسوں کا پیر ہے. اور جو اکابر اہل توحید و سنہ, ہمارے بزرگان دین, جنہوں نے لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کی, وہ ہمارے سر کے تاج ہیں. ہم ان کا اتنا احترام کرتے ہیں جتنے خواجہ معین الدین چشتی اور خواجہ نظام الدین کا احترام کرتے ہیں, کچھ کم نہیں ہے الحمدللہ. لیکن نصیب من اختیم میں مدرب بابا مودی خبر ہونے سے تیری دن کی آسان کر لے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اے پروردگار بھیج دے ان میں پیغمبر انہی میں سے, یتلو علیہم آیاتک, جو پڑھے ان پر آپ کی آیتیں, ویعلمہم الکتاب والحکمۃ, اور پڑھائے ان کو کتاب اور سنت. حسن بصری کہتے ہیں 70 صحاب رسول ملے, سب کے سب نے کہا کہ حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے 200 صحابہ سے یہ روایت پہنچی ہے کہ حکمت سے مراد یہاں سنت اور فقہ. ویزکیہم, اور ان کو پاک کر دے. یہ نتیجہ ہے طالب علموں, تلاوت الآیات تعلیم الکتاب و سنت کا نتیجہ کیا ہے؟ التزکیہ، اللہ انہیں پاک صاف کر دیتا ہے.
اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
بے شک آپ غالب اور حکمتوں والے ہیں. اب جب اتنے مبارک پیغمبر، کعبہ شریف کے مؤسس، پہلا امام، پہلا مقتدا، جنہوں نے دعا فرمائی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا دعوت ابی ابراہیم، مسند احمد میں ارباز بن ساریہ کی روایت ہے کہ میں اپنے روحانی جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ مبشرا برسولیاتی من بعد اسمہ احمد و رویا ام ملتی رأت فی المنام، اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش سے پہلے دیکھا تھا کہ ایک نور اس کے پیٹ سے نکلا اور شام کے محلات روشن اٹھے، یعنی حضرت کے مقام نبوت سے سرزمین جگمگا جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابراہیم علیہ السلام متفق علیہ پورے عالم میں، یہاں تک کہ ہندوستان کے ہندوؤں کے اندر بھی بعض فرقے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں اگرچہ وہ غلطی پر ہے. مکے کے مشرک اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، یہود اپنے آپ کو ابراہیمی، نصارہ اپنے آپ کو ابراہیمی. ہمارے پیغمبر کو حکم آیا ان تبع ملت ابراہیم، حضرت آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے پلیٹ فارم اپنائیں. تو فرمائے ابراہیم علیہ السلام کا راستہ کیا تھا؟ توحید کا راستہ تھا، اللہ کی یکتائی اور وحدت کی عظمت کا راستہ تھا. تو یہود نے عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، ابراہیم علیہ السلام کے غدار ہوئے. نصارہ نے عیسیٰ و مریم کو بیٹا اور بیوی کہا، غدار ثابت ہوئے. اور مشرکین نے 360 بت نصب کیے، غدار ثابت ہوئے. اور انہوں نے دنیا کی تمام درگاہوں کو مشکل کشا و حاجت رواس بنائے ہیں، اور غدار اور بے وفا ثابت ہوئے. ومن یرغب عن ملت ابراہیم، اور کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے؟ رغب یرغب کے بعد جب ان آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، چھوڑنا. رغب عنی اعرض عنی، اور رغب کے بعد جب الہ آتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، تو اس کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، چاہنا. اور رغبہ کے بعد جب صلہ فی آ جائے، رغبہ فی ہے تو عاشق ہونا، اور رغبہ کے بعد جب صیغہ علاقہ آ جائے، رغبہ علیہ، فنا ہونا، قربان ہونا. دیکھو کتاب الصلہ مبرد کی. ایک کتاب ایسی میں لکھی گئی ہے جس میں صرف صلوں کا بیان ہے کہ یہ حروف جب اس کے ساتھ ملے تو کیا بنتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ ایگزیلری وربس، ہیلپنگ وربس. وہ حروف اور وہ الفاظ جن کے جوڑ سے اور آنے جانے سے صیغے فوراً بدل جاتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں صلہ، صلات. کتاب الصلات لکھی ہے مبرد نے. رغب عنہ اعرض، رغب فیہ، رغب الیہ مال الیہ، رغب فیہ عشق، رغب علیہ آثر، قربان ہو گئے بالکل. یا رب، ومن يرغب عن ملت ابراہیم، اور جو اعراض کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، الا من، مگر وہ کر سکتا ہے، صفحہ نفسہ، جو بے وقوف ہو خود، صفحہ نفسہ، جو بے وقوف ہو خود، پخپلا بے وقوفی پخپلا، ہیم سلف اور دیم سلف جہاں استعمال ہوتے ہیں. ملت اور دین، ان دونوں میں فرق ہے. اللہ، الملت کا دین، وہ یہ اسم لما شرع اللہ تعالی لعباده علی لسان الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے جو قوانین بنائے ہیں وہ ملت کہلاتے ہیں. اس میں فرق یہ ہے ملت اور دین میں کہ ملت کی اضافت اللہ کی طرف نہیں ہوتی، اتبعوا ملت واتبعت ملت آبائی. کبھی بھی ملت اللہ کی طرف، یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالی کی ملت، دین خداوندی کہو گے ملت محمدی، ملت ابراہیمی. یہ فروق لکھے ہیں راغب نے مفردات کے اندر، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کوئی منہ موڑ سکتا ہے سوائے احمق کے. ان کا اعتراض تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کہ یہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کر رہا ہے، جیسے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ بزرگوں کے نہ ماننے والے ہیں. بے نہیں یہی اشکالات آپ پر ہیں کہ آپ پیرانی پیر کو نہیں مانتے، آپ داتا کو نہیں مانتے، آپ معین الدین نظام الدین کو نہیں مانتے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الزامات دیتے تھے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت چھوڑے ہوئے ہیں، تو فرمایا وہ تو بے وقوف ہو سکتے ہیں، تم جیسے ہوگا کوئی. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، البتہ تحقیق چنا تھا ان کو اللہ نے دنیا میں برگزیدہ تھے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی بلند کرداروں میں سے ہیں. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب فرمایا ان سے ان کے رب نے مان جائیے، گردن نہاد ہو جائیے، جیسے آپ کسی کو کہیں کہ تیار ہو جائے، تو وہ تو پوچھے گا کہ کس کام کے لیے، یعنی کھانے کے لیے، پینے کے لیے، لیٹنے کے لیے، جانے کے لیے، لیکن خدا کے برگزیدہ بندے. قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا میں تابعدار ہو چکا ہوں اللہ رب العالمین کا، یعنی اللہ جیسے فرمائے ایسے ہی کروں. اس پر وہ اعرابی کی حکایت مشہور ہے، ایک اعرابی جنگل میں اونٹ چرا رہا تھا اور بڑے سر سے کہتا تھا کہ اتانا نبینا واتبعنا، ہمارے پیغمبر آئے اور ہم نے ان کا ساتھ دے دیا، اور بہت احسان اللہ نے کیا کہ ہم کو اسلام آ گیا. عبدالرؤف مناوی نے فیض القدیر میں لکھا ہے، تو ایک یہودی عالم وہاں سے گزر رہا تھا، وہ تو بڑے پندار و غرور و تکبر کے لوگ تھے، کہ یہ عربی اسلام کس طرح جانتا ہے. تو اس سے پوچھا کہ مل اسلام، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو اس نے اپنے اونٹ کو سیٹی بجائی، انگلی منہ میں دیکھی، تو اونٹ ایک دم چرنا چھوڑ کے جو گھاس منہ میں تھی اس کو روک کے اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ مل اسلام، میں اسلام کا پوچھ رہا ہوں. تو اس نے اونٹ کو موار سے پکڑا، تو اونٹ اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ چلنے کا کہے گا یا بیٹھنے کا کہے گا. اس نے پھر کہا مل اسلام، تو اس نے اونٹ کو اشارہ کیا، تو اونٹ نے دو ٹانگیں اگلی ٹکا دی ہے، دو باقی. اس نے جب پھر پوچھا تو اونٹ پورا بیٹھ گیا، لیٹ گیا، کھڑا کیا. تو یہ اس سے پوچھتا ہے عربی سے کہ میں آپ سے اسلام پوچھتا ہوں اور آپ اونٹ بٹھاتے لٹاتے. اس نے کہا یل حمار جملی آش اشعر منک و احمقا، میرا اونٹ تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے. اسلام کا معنی ہے کہ اللہ جو کہے وہ کرو، اونٹ یہی تو کر رہا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ بغیر پوچھ کے وہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ گھاس منہ میں ہے وہیں کا وہیں روک لیا، جگالی نہیں لے رہا ہے جب تک کہ میری اجازت نہیں. اذ قال له اسلم قال اسلمت لرب العالمین. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت فرمائی اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، حضرت یعقوب نے بھی، دادا نے بھی اور پوتے نے بھی. کیا وصیت؟ یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفى لکم الدین، بے شک اللہ نے چنا ہے تمہارے لیے دینی اسلام. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس مرنا نہیں مگر مسلمان. بھائی مسلمان کیسے مرو گے؟ جب اسلامی کام کرو گے تو اسلامی مرو گے نا. دکاندار مرتا ہے تو کہتے فلاں دکاندار آج مر گیا جو جلیبیاں بیچتا تھا، آج فلاں ڈاکو مارا گیا ڈاکا کرتا تھا. تو جب تم اسلام پر رہو گے تو اسلام پر مرو گے. والحمدللہ علی ھذا، خدا تعالیٰ سے یہ بدگمانی نہ رکھے کہ آپ عمر بھر قرآن پڑھیں گے پڑھائیں گے اور کافر مریں گے. نہ، اللہ کے بارے میں بہترین گمان کرو کہ اللہ ہمارا انجام بالخیر فرمائے گا انشاءاللہ. ام کنتم شہداء، یہ پہلے تو ان کا شبہ رد کیا کہ حضرت ابراہیم کی مخالفت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تھے کون، ایک وحدت کے دین پر جمنے والے اور ساری اولاد کو چلانے والے. شیخ عبد القادر اور معین الدین چشتی اور نظام الدین دہلوی اور سید علی اجمیری لاہوری تھے کون، ایک توحید کے داعی اللہ، ایک پیغمبر کی سنت پر لڑ مرنے والے، جان قربان کرنے والے، ہم ان کے ماننے والے ہیں الحمدللہ. تو فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ انہوں نے یہودیت و نصرانیت و شرک کو ہوا دیے. ام کنتم شہداء، آیا تم تے حاضر اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت آنے لگی حضرت یعقوب کو موت. پیغمبروں کو موت آتی ہے، اولیاء کو، جو خود مرتے ہیں وہ دوسروں کی حیات و ممات کے مالک نہیں. اذ قال لبنیہ، جب فرمایا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کن کی عبادت کرو گے میرے بعد. ہائے ہائے، پیغمبر پیغمبر کا بیٹا، پیغمبر کا پوتا، پیغمبر کا بیٹا، پیغمبر کا بھتیجا، پیغمبر کا باپ، کتنے بزرگ گھرانے ہیں سبحان اللہ. بوقت وفات اپنے خاندان سے پوچھتے ہیں، میرے مرنے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ کسی مال کے لالچی کو مال کی فکر ہوگی، کسی انتظام کے قدردان کو انتظامی وصیت کرنی پڑے گی، لیکن انبیاء علیہ السلام تو مسئلہ توحید کے لیے آئے. قالوا، سب نے کہا، نعبد الہ کا، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، و الہ آبائے کا، جو الہ تھے تیرے بڑوں کا. بڑے کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اسحاق تیرا ابا جان، اسماعیل تایا جان، و ابراہیم علیہ السلام دادا جان. الہ واحدہ، سب کا مشکل کشا، حاجت روا خدا سے، و نحن له مسلمون، اور ہم اسی پر اسلام کر کے رہیں گے، یعنی اسی پر حیاً میتاً رہیں گے، ہم اسی کو ایک خدا کو ماننے والے. حضرت یعقوب و حضرت ابراہیم نے تو یہ وصیت فرمائی، تم کس منہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہو کہ وہ ملت ابراہیمی کے خلاف ہے؟ تلک امت قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو چل بسی. آئے ہائے، یہ خیر کے لوگ تھے جو دنیا سے گزر گئے، سبحان اللہ، کیسے کیسے لوگ گزر گئے، وہ بڑے بڑے مفتیان، وہ محدثین، وہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، جن کی توحید کے مستانہ نعروں سے پاکستان گونج رہا تھا، وہ حضرت بنوری جن کی تفوق علمی عرب و عجم ایک جیسے مانتے تھے، وہ مولانا مفتی محمود جن کی فاتحانہ و قائدانہ سیاست پر عالم اسلام فخر کرتا تھا. آئے ہیں، آئی جو ان کی عادت و آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی. خدایا سشلق کل کل خلق، پہ دنیا او پہ دن خس پنزل خلق، او اس خاندان دد خلق سر نشتا، او جڑوی میں اغت للت لل خلق. حضرت اقدس مولانا بنوری، مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ اکٹھے بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے، بزرگان دین کا ذکر جب ختم ہوتا تھا تو حضرت بنوری پڑھتے تھے، تلک امت قد خلت، نیکوں کی ایک جماعت دی جو چل گئی. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے تھے اردو میں کہ ایک جماعت تھی فرشتوں کی جو چل بسی. تلک امت قد خلت، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ مسلمانوں کی پہلی ماں کی منقبت، بزرگی، شرف، قربانیاں بیان کرتے تھے تو اخیر میں فرماتے، واللہ کانت فکانت، وہی خدیجہ تو ایک عورت تھی، ایسی کوئی اور عورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت قدردان و شکر گزار ہے. واللہ کانت فکانت ولی منہا اولاد، اللہ نے اس میں سے مجھے بچے بھی دیے،
حضرت عائشہ چپ ہو جاتی ہیں، بچے نہیں ہوئے.
واللہ کانت فکانت تلک امت قد خلت، یہ انبیاء موحدین کی ایک جماعت تھی جو چل بسی، لہا ما کسبت ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، یہ نہیں کہ پدر من سلطان بود، ولکم ما کسبتم تمہارے لیے وہ جو تم کماتے ہو. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون، تم سے پوچھا نہیں جائے گا جو انہوں نے اعمال کیے. وقالوا اور انہوں نے کہا کونوا ہودا او نصارا تہتدوا، بن جاؤ یہودی یا عیسائی تو ہدایت پاؤ. قلا فرماؤ بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ہدایت تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہے جو یکسو تھے. حنیف یکسو، سبحان اللہ. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صابعی اور حنیف کا صحیح معنی اور مطلب، ابو جعفر طحاوی نے احکام القرآن میں اور جساس نے احکام القرآن میں نقل کی، وَأَمَّا ابْنُ تَيْمِيَةَ وَتَلَامِيذُهُمْ فَلَا يَمُرُّونَ عَلَىٰ آيَةٍ إِلَّا يُفَسِّرُونَ أَحْسَنَ آيَةً. ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد بہترین تفسیر کرتے ہیں، لیکن صابعی کا مطلب عمر بھر نہیں سمجھا. جو بیان کیا شاہ صاحب کہتے ہیں غلط بیان کیا. صابئی برور وہابی، صابئی کے معنی ہیں المائل من الدین السوی الی الدین الخطی، صحیح راستہ چھوڑ کر کے غلط طرف چل پڑنا. او صابئی یہی ہے، یہ بزرگوں کے اور درگاہوں کے پجاری توحید و سنت کو چھوڑ کے شرک و بدعت میں لگ گئے، یہ صابئین. اور الحنیف المائل من الباطل الى الحق. حنیف، خدا کا شکر ہے کہ ہمارے امام بھی ابو حنیفہ ہے اور ہم بھی حنفی ہیں. ہمارے بارے میں اشارہ قرآن میں جلی موجود ہے الحمدللہ، ورنہ شافی مالکی حنبلی کہاں سے لائے، کچھ بھی نہیں. اور غیر مقلد سلفی سے انتم سلفونا ونحن بالاسار، تو زموں گا مڑی ہے مستا سو جندی پلاران جستا سو سلپی سلپی دا سو جم لے مڑو تو ہوئی انتم سلپنا. اہل الحدیث، اہل الحدیث، اہل الحدیث کا معنی ہے حدیث کا مذاق اڑانے والے. آئمت الحدیث تو نہیں ہے. حنیف کے بارے میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فیض الباری میں لکھتے ہیں کہ بہترین مطلب اس کا فرید الدین اتار نے منطق التیر میں بیان کیا ہے، سبحان اللہ. دیکھا ہمارے علماء کیسے جامع شریعت و طریقت ہے. حنیف کا ترجمہ ولیوں کے سردار سے نقل کر رہا ہے شیخ فرید الدین اتار، کیسا کیا تھا نا کہ مولانا روم کہتے ہیں کہ معرفت کے سات شہر ہے اور اس میں فرید الدین اتار آراستہ ہے اور ہم تو پہلی گلی میں سرگردان ہوں گے. مولانا روم جس کو خراج تحسین پیش کرتے، فرید الدین اتار، انہوں نے حنیف کا معنی کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں از یکی گو وزدوئی یک سوئی باش، از یکی گو وزدوئی یک سوئی باش، یک دل ہو یک قبلہ ہو یک روئے باش. یعنی دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. وہی کہ دسلو تن یار وی رک دشی، او کد گل گندے رخسار وی رک دشی، او دا مطلب اشنا ہو یا او سڑی لبس دے، او بے مطلب اک ہزار وی رک دشی. نچے بور کا پسر کسا پا کسا گرزی، او دغا کور کا پرددار وی رک دیشی. دجاجہ مخلات استاد خزی نم سے رہے ویلانی نم دے اد دجاجہ تل مخلات، چیز کور تلاشم دا چھا کرتی بھی، چیز را رواشم دا پڑھونے پسر کی پمند روا رہا. چرگ کچا گشتا پیخو جنوگ دستی دیو یاخو دو جاجہ مخلات تا حامل آجی کی نفیر پگرانا
کمان دو جاجہ دی مخلات والا جی
قل فرماؤ بل ملت ابراہیم حنیفا انہوں نے کہا تھا نا کونو ہودن او نصارا تحددو تو فرمایا بل ملتا یعنی اتبعو ملت ابراہیم حنیفا حنیف کیوں ہے نہ یہود تھے نہ نصرانی تھے وما کان من المشرکین اور نہ مشرکین میں سے تھے قولوا آمنا باللہ آپ فرمائیے تم سب لوگ کہو ہم ایمان لے اللہ پر وما انزل الینا جو اتارا گیا ہماری طرف وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط دیکھو مضمون کو ترقی کس طرح دے رہے اللہ تعالیٰ مضمون بڑھتا چلا جا رہا ہے اب تک یعقوب علیہ السلام کا ذکر تھا اسحاق کا اب ان کی آل و اولاد سب شروع ہو گئے اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل و اسحاق و یعقوب کو اور ان کی آل و اولاد کو وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو کچھ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا وما اوتی النبیون من ربہم جو کچھ اور پیغمبروں کو دیا گیا ان کے رب کے ہاں سے ترتیب ملحوظ نہیں ہے لا نفرق بین احد منہم ہم فرق نہیں کرتے ایک کے بھی درمیان ان میں فرق اس کو کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض و نکفر ببعض اس کو تفریق کہتے ہیں تفضیل ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض ونحن له مسلمون اور ہم صرف اللہ کے لیے گردن نہاد ہیں فان آمنوا پس اگر یہ یہودی نصرانی مشرکین ایمان لے آئے بمثل ما آمنتم به جیسے ایمان تم لائے ہو فقد اهتدوا پس ہدایت پائیں گے مضمون کو ابتدائی رکو سے ملا دیا آمنوا کما آمن الناس فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا اگر انہوں نے منہ موڑا فانما هم فی شقاق پس یہ دور کے اختلاف میں ہیں شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں دور کا اختلاف اس کو کہتے ہیں جس سے ہدایت نہ ملے جو اختلاف انجام کے اعتبار سے حق کی طرف لے آئے وہ اختلاف نہیں وہ اتفاق ہے فسیکفیکہم اللہ پس کافی آپ کے لیے ان کی طرف سے اللہ تعالی یعنی ان کے ظلم اور زیادتی کا جواب اللہ دے گا وہ السمیع العلیم اور وہ اللہ سننے جاننے والے ہیں ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت یہی آیتیں پڑھ رہے تھے اور جو خون حضرت عثمان کا ہے وہ مصحف کے اوپر گرا ہے وہ عجائب گھر مصر میں اب بھی رنگین خون سے لت پت پڑا ہوا صبغت اللہ ہم رنگے گئے ہیں اللہ کے رنگ میں اللہ کا رنگ توحید کا اللہ کا رنگ اتباع سنت کا یہود کے ہاں بھی بچے کو کہیں نہلاتے تھے کچھ گڑبڑ اور نسوارا بھی ایک قسم کا لاوا بناتے تھے اس میں اس کو ڈبوتے تھے کہتے پکا عیسائی ہو گیا اس کو معمودیہ کہتے تھے معمودیہ جیسے ہندوستان کے ہندوؤں کے ہاں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو گائے کا صبح صبح نہار منہ پہلا پیشاب جو ہوتا ہے اسے جمع کر کے اس میں نہلا دیتے کہتے پکا ہندو ہو گیا ابھی تو مشرکین نے کہا کہ مسلمانوں کا کوئی رنگ ہے تو فرمایا صبغت اللہ ہمارا رنگ اللہ کا ہے پوری مجلس میں کوئی دیوبندی عالم آ جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے تاج آ گیا الحمدللہ عالم تو چھوڑو عوام بھی آ جائے تو پتہ چل جائے اور اگر بدتی مولوی آیا سر پہ ہری پگڑی شیطان کا سپاہی تخنوں سے نیچے پاجامہ منافق اور گندا پندا اور بالکل جہنم کے انگاروں کا اثر اس کے چہرے پہ ہوتا ہے جتنا بھی گورا ہوگا منحوس چہرہ ہوگا یہی حال روافض کا ہے ہمارے پرانے اور بوڑھے بوڑھے علماء دیکھو مولانا سلیم اللہ خان 75-76 سال میں کیسے ایسے لگتا ہے ابھی مدینہ منورہ سے آیا ہے دیکھو مولانا اسفندیار خان کیسے حسین جمیل ہے پتہ چلتا ہے کہ اہل حق کا سالار ہے جتنے بزرگوں کو دیکھو مولانا عبد الغنی صاحب کو دیکھو معلوم ہوتے امام بخاری اور امام ابو حنیفہ ہے سلف صالحین قرن اول یاد آتے ہیں جس سرزمین پر اہل حق علماء ہیں آپ ان کو دیکھے تو صبغت اللہ خدا کے دین کا رنگ نظر آئے گا ومن احسن من اللہ صبغا کون زیادہ حسین ہے اللہ سے رنگ میں اللہ کا رنگ توحید کا رنگ ونحن له عابدون اور ہم اس کی عبادت کرنے والے یہ ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ ہے مسئلے کی بنیاد اور یہ ہے مومن کا پکا رنگ قُلْ فَرْمَا وَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، آیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ ایک اللہ کے بارے میں؟
یہی جھگڑا تھا نا کہ وہ کہتے ایک سے کام نہیں چلے گا.
وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ پروردگار ہمارے اور پروردگار تمہارے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم ایک اللہ کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں.
اخلص، یہ خلص سے ہے. خلص ذهب اس وقت کہا جاتا ہے جب سونے سے مٹی، پیتل، تانبا، کھوٹا پن سب نکال کر کھورا اور نیرا سونا رہ جائے تو کہتے خلص ذهب، سونا خالص ہو گیا. عمل جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو اس کو اخلاص کہتے ہیں. اخلص اے عامل للہ تعالی وحدہ، بزرگوں کی بہت اقوال ہے اس میں. کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کسی نے اخلاص کا، آپ نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا ہے. جبریل اللہ تعالیٰ سے پوچھنے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سر من اسراری، سر من اسراری استودعته فی قلب عبدی، یہ میرا ایک راز ہے کہ بندے کے دل میں ڈال لیتا ہوں. سعید ابن جبیر کہتے ہیں اخلاص یہ ہے اللہ تشرک فی دینی، کہ شرک مت کرو. ولا ترا احدا فی عملہ، اور عمل میں ریاکاری مت کرو. فضیل ابن عیاس کہتے ہیں کہ جب آپ شرک اور ریا سے بچ گئے تو اخلاص اللہ نے عطا کر دیا. حضرت حذیفہ مرعشی کہتے ہیں، حذیفہ مرعشی، کہ جب نیکیاں ظاہر اور باطن میں ایک جیسے ہو تو یہ اخلاص ہے.